الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا سورہ نساء کی آیت نمبر 51. کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ہم نے ایک حصہ دیا, یؤمنون بالجبت والطاغوت, مگر وہ ایمان رکھتے ہیں جادو پر اور طاغوت پر, ویقولون للذین کفروا, اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں, ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا, کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہود و نصارہ تھے ان کی ایک اور صفت کو بیان کیا ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صحیح؟ وہ صفت یہ بیان کی ہے کہ نمبر ایک, یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. جبت جادو کو بھی کہتے ہیں, اور بھی اس کے کئی معنی ہیں, لیکن تقریباً جو سب میں قدر مشترک ہے وہ کیا ہے, شیطانی شعبت بازیاں, اس قسم کی چیزوں پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. وہ طاغوت اور طاغوت پر, ہر وہ حکم جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو, اس کے مخالف جا رہا ہو, وہ طاغوت کا حکم کہلاتا ہے. شیطان کا حکم بھی کہتے ہیں اس کو. جو بھی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے جو تعلیم بھی ٹکرا رہی ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے, طاغوتی طاقت. طغیان سے نکلا ہے, طغیان کا معنی سرکشی. تو اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کی ایک صفت یہ بیان کی کہ ان کو اللہ نے کتاب دی تھی تو ان کو کتاب کو فالو کرنا چاہیے تھا. وہ سوال کی 6 سوالات تھے کسی نے دیے تھے, وہ مجھے پکڑا دیں بھائی, وہ پھر رہ جائیں گے. وہ عمران بھائی ہے نا, کہیں کہاں ہیں وہ, کاشف بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. عمران بھائی کو کسی نے پرچی دی, وہ لے کے دے دیے گا مجھے, دے دیا آپ کو. اچھا, تو جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں, حالانکہ ان کو اللہ نے کیا دی تھی, کتاب. شعبدے بازیوں پر, جادو پر, جس کو وہی بات ہے, میں پھر اسی موضوع پر آ گیا تو پھر میں آپ کو پتا ہے پھر عاملوں کو چھوڑتا نہیں ہوں میں. یہی ہو رہا ہے آج بھی, اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا, اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرو, اس پہ عمل نہیں کرتے. مگر بغیر دلیل کے جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے, ان کے پیچھے چلتے ہیں. جو آدمی دلیل سے بات کرتا ہے لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو وہی باتیں کر رہا ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں, یہ تو کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہوئی نا, بات وہ کرو جو سمجھ میں نہ آئے. جب ایسی بات کرے گا جو سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ اس کے پہنچے ہوئے ہونے کی علامت ہوگی. کس کی علامت ہوگی؟ کہ یہ حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں, بہت بہت اعلیٰ کوالٹی کی حضرت ہیں, جو ہماری مینٹل اپروچ سے بہت ہی اوپر کی چیز ہیں. اگر سادہ سادہ بات کرو گے کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا بات. ایک حکیم صاحب تھے جامعۃ الرشید میں آئے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا علاج کرنے کے لیے. ہمارے حضرت جو تھے ان کی آخر عمر میں آواز بند ہو گئی تھی, گلا بند ہو گیا تھا, کوئی بیماری کی وجہ سے کچھ ہو گیا ہوگا. تو ہمارے ہاں فوراً یہ کیا کہا جاتا ہے, حضرت پہ کیا ہو گیا, جادو. یہ فوراً, چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو, کہتے ہیں جادو تو ہونا تھا, اتنی بڑی شخصیت ہیں, نظر تو لگنی تھی, جادو تو ہونا تھا, تو کسی نے عملیات کر دیا ہے. حضرت عاملوں کے خلاف بولتے بھی بہت زیادہ تھے. اب گلا بند ہونا ایک ایسی بیماری ہے جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے. اچھے بھلے تھے لیکن آواز بند ہو گئی بالکل, کئی مہینے آواز بند رہی ہے. ہمیں پتا تھا کہ جادو نہیں ہے, کچھ ہو گیا ہوگا, گلے میں ورم آ گیا ہوگا. ساری بیماریاں ایسی تو نہیں ہیں کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں آ جائیں. حضرت نے علاج بھی کروایا, نہیں فائدہ ہوا. دارالعلوم کورنگی میں علماء کا اجتماع تھا اور تمام طلبہ جو قدیم اور جدید سب کو بلایا ہوا تھا دارالعلوم کورنگی والوں نے. پرانے اساتذہ کو بھی بلایا ہوا تھا تو ہمارے حضرت کو بھی دعوت دی. تو حضرت کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت کی آواز صرف 3 دن کے لیے صحیح طریقے سے کھل گئی اور بہت بڑا مجمع تھا وہ جو حضرت سے مصافحہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. حضرت نے اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر کوئی سفلی یا جادو نہیں. اور جو یہ کہتا ہے نا کہ جس نے مجھ پہ, جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مجھ پہ سفلی کیا, میرے سامنے آئے تو میں اس کے سارے سفلی 2 منٹ میں انشاءاللہ نکال دوں گا. پھر فرمایا کہ مجھے ایک بیماری ہے, آنتوں میں ورم آ گیا جس کی وجہ سے ایسا ہوا. اس کے بعد پھر حضرت کا گلا دوبارہ بیٹھ گیا. تو میں نے کہا یہ اللہ نے حضرت کا گلا کھولا یہ بتانے کے لیے تھا کہ مجھ پہ سفلی نہیں ہے, ساری دنیا کو اللہ یہ بتانا چاہتا. تو وہمی نہ بنا کریں, پاگل نہ بنا کریں, ایک دم سفلی, جادو, بندش ان چیزوں پہ نہ آ جائے کریں. اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کسی کا گلا بند کر دو, کسی کا گلا کھول دو. اور ویسے بھی جن لوگوں میں کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے ان پہ یہ چیزیں ویسے بھی اثر نہیں کرتی, یہ پاگلوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے, ان پہ اثر کیوں ہو گیا تھا اس کی وجہ میں بتاتا رہتا ہوں. اللہ نے اس لیے جادو ہونے دیا تھا کہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. اگر آپ پہ جادو اثر نہ کرتا تو یہودی کہتے اتنا طاقتور جادو کیا مگر انہوں نے توڑ کر لیا. تو اللہ نے تھوڑا سا ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ بالکل بشر ہے, انسان ہے. ورنہ جادو ہوا تو اتنے آسان چیز نہیں ہے. اور جس میں کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بٹھا کے بولے میرے پہ جادو کر تو ویسے ہی نہیں ہوگا. جادوگر کو خود بولے نا تو کر کے دکھا میرے اوپر, سامنے بٹھا دیں, ویسے ہی نہیں ہوگا. ہندو پہ بھی نہیں ہوتا. اگر ہندو اس کا اسلام سے اور ہندو ہونے سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے کانفیڈنس. اللہ نہ کرے کوئی ہندو ہو, کوئی سکھ ہو, کوئی عیسائی ہو, وہ بھی کہہ دے کہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوگا. اور جو یہ چیزیں مان لیتے ہیں نا کہ ان شعبدوں پر یقین کر لیتے ہیں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میں نے پہلے بھی بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا, پرانا ہو گیا, دوبارہ سنا دوں. ہمارے علاقے کے قریب ایک پٹھانوں کی بستی تھی. یہاں میں چھوٹی سی پٹھان کا تذکرہ آیا تو ایک بات بتاؤں. میں نے کوئی پٹھانوں کا واقعہ سنایا جمعے کے بیان میں, وہ لطیفہ تھا تو اس پہ لوگوں کے کمنٹس آئے کہ پٹھانوں پہ آپ لطیفے بنا رہے ہیں. تو وہ لطیفہ ایسا نہیں تھا جس میں کسی قوم کی توہین ہو رہی ہو, بلکہ وہ ایسا لطیفہ تھا جس میں پٹھان قوم کی عزت ہو رہی تھی. تو اللہ کے بندو, کسی پہ الزام لگانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ عزت کر رہا ہوں یا توہین کر رہا ہوں. وہ پٹھانوں کی قوم کے خلاف لطیفہ نہیں تھا, بلکہ اس لطیفے کا کردار کیا تھے وہ سنا دیتا ہوں آپ کو. میں نے واقعہ سنا ہے کہ 2 پٹھان بیٹھے ہوئے تھے, مونچھیں بڑی بڑی تھیں. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو اس نے مونچھوں کو تاؤ دے کے کہا 15. مونچھوں کو ایسے تاؤ دی. اب جس نے مونچھوں کو تاؤ دی اس نے سامنے والے سے پوچھا تمہارے کتنے؟ اس نے کہا 27. تو پہلے والے نے اپنی مونچھیں گرا دی. اب یہ عزت ہو رہی ہے نا کہ 15 اور 27 یہ بچے پٹھانوں کے ہی ہو سکتے ہیں. عام آدمی میں عام طور پہ اتنا دم نہیں ہوتا. تو اس میں توہین نہیں ہے, اس لیے شر نہ پھیلایا کریں. باقی کسی قوم پہ لطیفہ سنانا یا لطیفہ بازی کسنا یہ حرام ہے. لا یسخر قوم من قوم, اللہ فرماتے ہیں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منہم, ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو. اور پٹھان قوم کا تو مذاق اڑانا ویسے بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ اس قوم کو اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں ذہانت میں. ہم تو طلبہ کو دیکھتے ہیں نا جامعۃ الرشید میں, جو جنہوں نے انگلش سیکھی ہے پٹھانوں نے, ان کی آپ انگلش سنو تو آپ دوسروں کی انگلش بھول جاؤ گے. جو انجینئر بنے ہیں جامعہ الرشید میں تو ہر طرح کے شعبے چل رہے ہیں نا، سب چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، تو وہ آگے نکل جاتے ہیں. اس کی دو تین وجوہات اور بھی ہیں. ایک تو بچپن میں غیر ضروری لاڈ پیار نہیں ملتا. محمد ابن قاسم اگر پیمپر پہنتا 10 سال تو کیا وہ 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیتا؟ اگر محمد بن قاسم 10 سال تک پیمپر پہن کے جوان ہوتا، لولی پاپ اس کو ہر وقت ملتے اور بسکٹوں کے ڈبے اس کی ماں اس کو ہر وقت کھلاتی رہتی، تو 17 سال کی عمر میں سندھ پہ حملہ کر سکتا تھا؟ 17 سال کیا ایج ہوتی ہے؟ محمد ابن قاسم نے 17 سال میں سندھ فتح کیا ہے. کیا لڑائی لڑی ہوگی، کہاں عرب سے آیا چل کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے. 17 سال کے بچے کو آج گھوڑے پہ بٹھاؤ ویسے گر جائے گا. تو پٹھانوں کی جو قوم ہے نا، میں زیادہ تعریفیں بھی نہیں کروں گا کیونکہ پھر اس سے عصبیت پھیلتی ہے. قومیت کا تو نعرہ ہی غلط ہے نا، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں آپس میں. ویسے تو میں کہتا ہوں سب مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے. عورتوں کو کیوں آپ خارج کر رہے ہو بھائی؟ تو لیکن یہ کہ جو زیادہ لاڈ پیار میں پلتے ہیں عام طور پر وہ بڑے کام نہیں کر سکتے. جتنی بڑی شخصیت ہیں آپ دیکھو، بچپن میں والدین سے الگ ہو گئے تھے، وہ تعلیم کے لیے دور چلے گئے، سفر، امام بخاری ملکوں کے سفر پہ چلے گئے تھے. اما سے ہی چمٹے رہو گے، ابا سے ہی چمٹے رہو گے. ابا سے چمٹنے میں پھر بھی اتنا نقصان نہیں ہے کیونکہ ابا تو ویسے ہی سیدھا کرتا رہتا ہے بندے کو تھوڑی دیر کے بعد. اما سے لاڈ پیار ملتا ہے اور ملنا بھی چاہیے، تو وہ ایک حد تک تو ضروری ہے، اس کے بعد پھر بچہ بگڑتا ہے، اس میں صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی. تو خیر، یؤمنون بالجبت والطاغوت، میں کہہ رہا تھا کہ آپ میں اگر کانفیڈنس ہے تو پھر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. تو یہودیوں کی اور نصارہ کی اللہ نے کیا بات بتائی؟ کہ یہ جبت پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. آج بھی آپ کو عیسائیوں میں شعبدے بازیاں بہت زیادہ نظر آئیں گی. آپ ان کے پادریوں کے پاس جائیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ دلیل سے کوئی بات آپ کے سامنے رکھیں، یہ کہیں گے اچھا ہم اگر یوں کر کے دکھا دیں تو مان جاؤ گے ہمارا دین سچا ہے، ہم اگر یوں کر کے دکھا دیں تو مان جاؤ گے، اگر ہم تمہیں خبر دیں اور وہ سچی نکلی تو مان جاؤ گے کہ ہمارا دین سچا ہے. ایسی باتیں زیادہ کرتے ہیں. کوئی پریشان حال آ جائے تو کہتے ہیں اگر ہم نے آپ کی اس پریشانی کو دور کر دیا تو مان لو گے کہ عیسائیت سچی ہے. حالانکہ مذہب کے سچے یا برے ہونے کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ اس کا یہ کام کر دیں اور یہ کام نہ کریں؟ اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ ہمارے قریب ایک پٹھانوں کی بستی تھی، اس میں ایک پٹھان تھا، اس کا وہ جو تھے نا اس کا وہ پٹوا کہیں، پاسپورٹ ویزا اور یہ ساری چیزیں اس کی گم گئی، بہت قیمتی کاغذات تھے اس کے گم گئے، پیسے بھی تھے بڑی مقدار میں. تلاش کر کر کے تھک گیا، کہیں نہیں ملا، عاملوں کے پاس بھی گیا اور ہر طرح سے. تو اسے ایک پادری ملا، عیسائی ملا. اس عیسائی نے کہا کہ میں تمہیں ایک پادری کے پاس لے کے جاؤں گا، وہ پادری تمہیں بتا دے گا کہاں ہے، وہ ایسے عملیات کرے گا، لیکن تم پھر عیسائی مذہب قبول کر لینا. اس نے کہا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہاں ملے گا بھائی. یہ گیا تو اس پادری نے جو جگہ بتائی کہ فلاں جگہ پہ فلاں تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہے، یہ گیا اور واقعی وہاں سے مل گیا، تو یہ عیسائی ہو گیا. لیکن اس کی ماں کا بہرحال پٹھان تھی. اس کی ماں کو جب پتا چلا، پرانا قصہ ہے بہت، یہ میں نے براہ راست نہیں دیکھا، اپنے استاد سے سنا تھا، تو اس کی ماں نے اس کو سمجھایا. جب نہیں مانا تو یہ سو رہا تھا اور اس کی ماں نے اس کی آنکھیں پھوڑ دی، دونوں آنکھیں اس کی ضائع کر دی. آپ نہ کریں یہ کام، کوئی اگر مرتد ہو جاتا ہے تو خود سے ایسی حرکتیں نہ کریں آپ. لیکن اس کی ماں نے صحیح کیا غلط کیا یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ماں نے کیا کیا، اس کو اندھا کر دی. وہ ساری زندگی پھر اندھا ہی رہا ہے. تو اب یہ دیکھو کہ وہ تو اگر عیسائی پادری نے بتا دیا کہ یہ بٹوا کہاں رکھا ہے، اب اس پہ تو غور کیا جا سکتا ہے کیسے بتا دیا. یہ تو واقعی میں بھی حیران ہوا. بہت سارے شعبدے ہوتے ہیں، ممکن ہے خود ہی اپنی بندے چھوڑے ہوئے ہوں کہ اس بندے کا جو ہے نا بٹوا چوری کرو. پورا نیٹورک ہوتا ہے نا ان لوگوں کا، کسی کو محلے میں لگایا ہوا ہو کہ دیکھو کسی کے بھی کوئی چیز گم جائے تو اس کو چھپا دو، پھر وہ پریشان ہو کے جب میرے پاس آئے تو میں بتا دوں گا تو مجھ پر ایمان لے آئے گا. بہت کچھ ہوتے ہیں ان کے پاس. جب ایک آدمی باقاعدہ پلان بنا کے لوگوں کو فراڈ کرتا ہے نا، تو اس کے پیچھے بڑی لمبی لمبی کہانیاں ہوتی ہیں، عام آدمی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. پورا ان کا گینگ ہے، نیٹورک ہے جو چل رہا ہے. تو ہم اس پہ تو حیران بھی ہو سکتے ہیں کہ کیسے بتا دیا، دو رائے بھی ہو سکتی ہیں، کوئی کہے گا ایسے، کوئی کہے گا نہیں، لیکن اس پہ کوئی، میرا خیال ہے کوئی عقل مند اختلاف نہیں کرے گا کہ بٹوے کا بتا دینا کہ کہاں رکھا ہوا ہے یہ اس کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ پادری کا مذہب سچا ہے، یہ اس کی علامت، کیونکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا. اگر آپ عیسائیت کو درست مان لو تو اس کا مطلب اللہ نے جنا ہے، بٹوا مل گیا نہیں ملا، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو جنا ہے؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے بھائی؟ خود عقل سے سوچو نا. لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ یہ عقل سے ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی بتا دے، تو یہ تو یقیناً اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں کہ عقل سے جب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اس نے کیسے بتا دیا، تو عقل سے یہ بھی تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ کسی کو جنے. یہ تو اس سے زیادہ عجیب ہے. تو اسی طرح یہ عامل لوگ جب بتاتے ہیں کوئی چیز، خبر دے دیں اور وہ صحیح نکل آئے، تو اب آپ پریشان نہ ہوا کریں یار اس نے بتا کیسے دی. سوچیں جیسے مرضی بتائی مگر اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہوتا تو اس کو کبھی نقصان نہ ہوتا، کبھی نقصان نہ ہوتا. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں اگر غیب کا علم جانتا تو مجھے نقصان نہ ہوتا. تو ہم تو دیکھتے ہیں ان عاملوں کو بھی نقصان ہو رہے ہیں، پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو غیب کا علم ہوتا تو کہاں سے. اب اس اتفاق سے اس نے گھڑی بتا دی، اس نے بٹوے میں بتا دیا کہ کیا رکھا ہوا ہے، تو اس پہ آؤ بیٹھ کے غور کرتے ہیں کیسے بتا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سب کے بٹوے پتہ چل جاتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک بات خلاف عقل ہو، اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس سے بڑی جو خلاف عقل ہے اس کو کیسے مان رہے ہو؟ کیا کریں یار، اونٹ کو رکشے میں بٹھا کے آنا چاہیے آئندہ، پھر آپ سے امید رکھیں گے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. جب ایک بات اس کی خلاف عقل آپ کہہ رہے ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہ خلاف، یہ بارش سے بھاگنا سمجھ میں آ رہا ہے، پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے کہہ رہے اس سے نہیں بھیگوں گا میں، ٹھیک ہے. ایک آدمی بارش سے بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے کہاں کے کھڑا ہو گیا، پرنالے کے نیچے. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بارش سے بھاگ گیا، تو آپ ایک اشکال سے بھاگے اور اس سے بڑے اشکال میں مبتلا کر دیا اپنے آپ کو، اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن اس کو مان لیا آپ نے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. تو یہ بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. تو شعبدے بازیاں اور ایسی فضول قسم کی چیزیں ان میں نہ پڑا کریں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انبیاء نے جو معجزے دکھائے ہیں، پیغمبروں نے جو معجزے دکھائے ہیں، تو صرف معجزوں پر مدار نہیں رکھا بلکہ پیغمبروں کے پاس اپنے برحق ہونے کے بہت سارے اور بھی دلائل ہوتے ہیں، اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات اتنی پاکیزہ اور اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہیں کہ وہ تعلیمات خود بتا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ دو اور دو چار کی طرح یہ بات واضح ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی تعلیمات بتا رہی ہیں. اور جتنے شعبدے باز لوگ ہیں ان کی تعلیمات کبھی پیاری نہیں ہوتی، برحق نہیں ہوتی، ان کی تعلیمات میں دو نمبر ہی ہوتی ہے، تعلیمات غلط ہوتی ہیں ان کی. اگر وہ صحیح تعلیم بھی دے رہے ہیں تو لوگوں کو پھنسانے کے لیے، جو قریب جا کے بیٹھے گا نا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی جو یہ حساب کتاب جو ہے نا یہ صحیح نہیں چل رہا. تو اس لیے جبت پر ایمان نہ لایا کریں. اور آج بھی ہے، آج مسلمانوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کے کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ روحانیت پر. روحانیت سے وہ اصل روحانیت نہیں، یہ جو آج کل روحانیت کے نام پہ ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں. اب میں ایک مثال دوں آپ کو، دیکھو کسی کو اگر کسی کا خطرہ ہوتا ہے نا، قتل کا خطرہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وظیفے پڑھتا ہے، جان کی حفاظت کے وظیفے پڑھتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ خذو حذرکم، اے ایمان والو احتیاط کو لازم پکڑو. بھائی اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے، نمبر ایک آپ گارڈ رکھیں، باڈی گارڈ رکھیں. اگر آپ باڈی گارڈ نہیں رکھ سکتے یا اس میں اور زیادہ خطرہ ہے، آنے جانے کے راستے تبدیل کریں اپنے. کیا خیال ہے؟ موبائل فون کے استعمال میں احتیاط برتیں. کیا کروں یار، اور کیسے سمجھاؤں میں آپ لوگوں کو؟ یہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں. کتنے بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، کتنے آرام سے دشمن نے ان کو دو گولیاں سر میں مار کے چلا گیا. ان کیوں حفاظت نہیں تھی؟ کیوں کوئی پہرے داری کا انتظام نہیں تھا؟ ہمارے حضرت کو جب حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی خبر ملی، حضرت اتنے غضبناک ہوئے
یہ تو بزرگ ہے نا، چلو ان کی تو توجہ نہیں تھی، یہ تو اتنے زیادہ سارا دن مصروف ہیں، لیکن مریدوں کا تو فرض بنتا ہے نا، مرید بھی وظیفے بتا کے جا رہے ہوں گے، وہ تو شہادت تھی، ان کا تو چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، توجہ نہیں گئی ان کی اس مسئلے کی طرف، یا یہ کہ مریدوں نے، ان کے مرید بھی ہم سے اچھے ہوں گے، میں کسی کے مرید کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اوور آل سب میں ہے ہمارے، صرف ان کے مریدوں کی بات نہیں ہے، کوئی بھی شیخ ہو، کوئی بھی مرشد ہو، کوئی بھی عالم ہو، ان کے تقریباً سارے مرید ایسے ہی ہوتے ہیں کہ حضرت جی کو اللہ کے توکل کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، پھر جب شہید ہو جائیں گے تو پھر مضامین آئیں گے اخبار، حضرت جی بہت بڑا سرمایہ تھے، اب نہیں ہے، اب تھے کے سیغے لگے رہیں گے ان کے ساتھ، بہت بڑا سرمایہ تھے، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو موت سے اتنی محبت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا، جب موت کا تذکرہ آتا تھا نا حضرت کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا خوشی سے، لیکن اس کے باوجود جو حضرت نے سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا وہ بڑا خاندانی انتظام تھا، کیونکہ حضرت کو خطرہ تھا، موت سے محبت کے باوجود عمل کس پہ ہو رہا ہے؟ قرآن پہ، اے ایمان والو اپنی حفاظت کو لازم پکڑو، ترنے والا نہ بناؤ، اور جب حضرت کو دھمکیاں ملی نا مختلف جگہوں سے، تو حضرت کی بھی توجہ پہلے گئی تھی وظیفے کی طرف، حضرت خود فرما رہے تھے، حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں کیا پڑھوں، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں تو میں کیا پڑھوں، ٹھیک ہے نا، یہ خود حضرت نے واقعہ سنا ہے، میں ذرا اپنے اسٹائل میں سنا رہا ہوں، حضرت کا انداز یہ نہیں تھا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے سوچا کہ میں وہ جو ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے جب درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے نا مدین میں، مسافر ہیں بالکل، بے یار و مددگار ہیں، درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے، کوئی پرسان حال نہیں، کہاں جائیں، تو اللہ سے کیا دعا مانگی، اے اللہ تو مجھ پر اگر اپنا فضل نازل کر دے تو میں اس کا کیا ہوں، فقیر ہوں، وہ انتظام کر دے، حضرت فرماتے ہیں میں نے بھی درخت تو تھا نہیں، تو میں نے کہا چلو یہیں کھڑے ہو کر یہ وظیفہ شروع کر دوں، پھر فرماتے ہیں مجھے خیال آیا، جو اللہ نے، یہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا نقل کی ہے، اس دعا کا حکم نہیں دیا، لیکن جو حکم دیا ہے وہ کیا دیا ہے، خذو حذرکم، اپنی حفاظت کو لازم پکڑو، فرماتے ہیں ٹھیک ہے دعا تو مانگنی چاہیے، میں کوئی بھی اس دعا کا منکر نہیں ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا کب قبول ہوتی ہے، جب آپ اسباب اپنی طرف سے پورے اختیار، پھر حضرت نے فرمایا جو اللہ نے کرنے کا کام کہا ہے وہ تو کیا کہا ہے، حفاظت، اور فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے کو لازم پکڑو، پھر اللہ نے حضرت آیتیں پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام جب میدان جہاد میں ہوتے تھے اور اس کے علاوہ بھی، تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اے ایمان والو اپنے جب نماز پڑھ رہے ہو نا تو اس وقت بھی اسلحہ پہن کے نماز پڑھو، کیوں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا، اس لیے کہ اسلام دشمن لوگ چاہتے ہیں کہ تم ایک منٹ کے لیے بھی اگر اپنے اسلحے سے اور متاع سے، باقی چیزوں سے، یہ باقی چیزوں کا ذکر کیوں کیا، اس لیے کہ قیامت تک اپنی حفاظت کے لیے جتنی تدبیریں ہیں وہ ساری اس متاع میں داخل ہو گئی، کیونکہ حفاظت صرف اسلحے سے نہیں ہوتی، اپنا بچاؤ کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے کی مہارت بھی ضروری ہے، اب آج ہمارے پاس اسلحہ ہوتا اور ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتا تو یہ گلیلے کی طرح ہم کیا کرتے ہیں، گلیلے لے کے، یہ بندوقوں کی کیا اہمیت ہے، انڈیا چڑھ دوڑتا ہمارے اوپر، ہم وہ جیتری لے کے ہی مار رہے ہوتے اس کو، تو یہ امتیاتیکم میں آ گیا کہ نہیں آ گیا، اسلحہ اور باقی چیزیں، امتیا کا مطلب آج کے زمان میں کیا ہوگا، اسلحہ اور باقی ساری چیزیں، تو اللہ نے وہ سب بتا دیا کہ بہت سی ابھی ہیں، بہت سی بعد میں آئیں گی، تو وہ تمام چیزیں اللہ نے فرمایا کہ ہر وقت ان کو، یعنی جب میدان جنگ میں ہو تو پہن کے رکھو، اور نماز کے وقت بھی ان کو پہنو، پہن کے نماز پڑھو، نماز تو معاف نہیں ہے لیکن اسلحہ پہن کے نماز پڑھو، تاکہ ذرا سا کچھ ہو تو فوراً وہیں سے جو ہے نا نماز توڑ کے ادھر ہی اس کو اسلام دشمن کو بھون دیا وہیں پہ، ایسا نہ ہو کہ نماز میں آپ کہہ رہے میرے خوشو خزو نہیں ہو رہا تو میں بندوق وہاں رکھوں، بم ادھر رکھ دیا، جوتے وہاں پھینک دیے، اظہار پہنا اور وضو کر کے، چھ گھنٹے کا وضو جو بہمیوں کا ہوتا ہے، آٹھ گھنٹے کا استنجا، اس کے بعد خوشو خزو سے پڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کافر کیا کہے گا، بھائی ساری قوم اگر اس طرح خوشو خزو سے نماز پڑھتی رہے بڑا اچھا ہے، ایک ہی دفعہ میں مسجد میں بم گراؤ، سب کو مار دو، سب کو ہی مار دو جان سے. پھر میدان جنگ میں اللہ نے حکم دیا کہ اگر گھوڑے پہ سوار ہو اور جنگ ایسی شدید ہو رہی ہے کہ نیچے زمین پہ نہیں اتر سکتے، گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، قبلہ رخ نہیں ہو سکتے، جدھر جدھر منہ ہے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لو، اینما تولوا فثم وجه اللہ، ہر طرف اللہ ہے، وہی نماز پڑھ لو، ہو جائے گی. فیضت مأننتم، کیا پیارے الفاظ ہیں، جب اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، جنگ ختم ہو جائے، سکون ہو جائے، فاقیم الصلاۃ، پھر ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں پڑھنے کا حکم دیا ہے. اب یہ نہیں کہ ساری زندگی گھوڑے پہ ہی ہوگی اب نماز، تو کتنا اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جب میدان جنگ ہو گھوڑے پہ بیٹھو، نماز کا وقت آئے تو نیچے اتر کے نماز پڑھو، اور یہ والی آیت 100 دفعہ پڑھ لو سب مل کے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا اللہ نے بھائی نیچے اتر کے نماز پڑھو جماعت سے، کیونکہ جب جماعت سے نماز پڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی آسمان سے. نماز میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، تو جب نماز پڑھو گے اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر ڈر ہو کے دشمن مار دے گا تو اللہ پہ توکل کرو، اور یہ والا وظیفہ پڑھ لو 21 مرتبہ. ہر آدمی 21 مرتبہ یہ والا وظیفہ پڑھے گا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، تو آسمان سے کون آئے گا، فرشتے آئیں گے. یہ تو نہیں کہا اللہ نے. میدان بدر میں اللہ نے لڑوا دیا صحابہ کو، اور پھر کہا کہ اب فرشتے آئیں گے، تم کم پڑ گئے تو اب تمہاری مدد کس سے ہوگی، فرشتوں سے. تم اپنا کام پورا کرو، تم سے جو رہ جائے گا وہ پھر ہم کریں گے. تو اس لیے میں وظیفوں کا منکر ہرگز نہیں ہوں، لیکن وظیفوں کو ضرورت سے زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، میں اس کا منکر ہوں. کام پورا کرو پھر آ جاؤ، پھر کوئی وظیفہ، اول تو وظیفے کی اللہ سے دعا مانگ لو. میرے سے جب بھی کوئی وظیفہ پوچھتا ہے، حضرت میری جاب نہیں لگ رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، میں کہتا ہوں اللہ سے یوں دعا مانگو، اے اللہ میری جاب لگا دے. بہترین وظیفہ ہے یہ، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو، اردو میں مانگو، اردو میں نہیں آتا انگلش آتی ہے تو انگلش میں مانگو، پشتو میں مانگو، بنگالی زبان میں مانگو، ہندی میں، جس زبان میں مانگو اللہ کو سب سمجھ میں آتا. لیکن لوگ کہتے ہیں یہ کیا کیا، اسے کیا، یعنی اللہ سے اگر ہم نے کہہ دیا یا اللہ میری جاب دلا دے تو یہ کیا کیا، یہ تو سب، یہ سب، یہ تو سب مجھے بھی پتا تھا، یہ صاحب تو بھائی پتا ہے تو مانگو نا اللہ سے، تو بھائی جو ہے اللہ سے مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی زیادہ تاثیر ہے، تو خیر کیا کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. بات کیا کر رہا تھا میں ہاں اپنے ہمارے حضرت کی سیکیورٹی کی بات کر رہا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی یہ اللہ نے جو کرنے کا کہا ہے وہ تو یہ کہ، تو حضرت نے پھر گارڈ رکھے اور جو ہے وہ گارڈ وارڈ کا انتظام کیا. پھر ایسی زبردست گارڈ کا سیٹ اپ چلا ہے کہ ایک عالم تھے اس زمانے میں، ان کو بڑی دھمکیاں ملتی تھیں، تو وہ اپنے پہرے داروں کے ساتھ آئے، دارالافتاء والارشاد. تو جب وہ پہرے داروں کے ساتھ آئے نا، تو حضرت کے گارڈ نے کہا ان کے پہرے داروں سے، یہ سارے اسلحہ باہر رکھ کے آؤ. انہوں نے کہا کیوں بھائی، ہم تو گارڈ ہیں. انہوں نے کہا جب ہماری کسٹڈی میں آ گئے تو اب ہم گارڈ ہیں، کسی کو ہم اسلحہ نہیں لانے دیں گے اندر. اور پھر ان کو اچھی طرح سے کنگھالا، ٹھیک ہے نا، وہ غصے ہو رہے تھے، ہم گارڈ ہیں یار، ہماری تلاشی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، قانون ہے تب کی تلاشی ہو. تو بعض حضرات تو اس پہ غصہ کر جاتے تھے نا، بعض علماء کی، یار یہ ہم بھی تلاشی ہو رہی ہے، ان کی بھی یہ کیا ہے. اور بعض کیا، وہ جو عالم تھے نا، وہ چونکہ اسی ان کو بھی خطرات تھے، تو وہ جب آئے نا خوش ہوئے اور اپنے گارڈوں سے کہا کہ ایسے ہوتے ہیں گارڈ، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، مجھے بھی پورا کنگال لیا، اور ایک تم لوگ ہو جو گلے ملنے آ رہے ہیں جناب. زیادہ تر تو گلے ملنے سے ہی ہوتا ہے، جو فدائی حملہ کرنے آتا ہے نا وہ ایک ہی دفعہ گلے ملتا ہے. اس کے بعد وہ جو راجیو گاندھی کو ایک دفعہ گلدستہ پیش کیا تھا نا کسی نے، اس کے بعد وہ نہ وہ گلدستہ دینے والا رہا، نہ جس کو گلدستہ دیا گیا وہ رہا. تو گلے ملنا ہی تو سب سے خطرناک ہے بھائی. تو جب ملکی حالات خراب ہوں تو بھائی تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے، تو سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ہے نا کیا نام ہے، حفاظتی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے، اور ایسی باتیں بھی سے بچنا بھی ضروری ہے جس سے جان کا خطرہ ہو. بعض حضرات کیا کرتے ہیں، ایسی عجیب عجیب ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں حضرت اس سے کوئی آپ کو مار دے گا، کہ موت تو آنی جانے والی چیز ہے، موت تو وقت پر لکھی ہوئی ہے، مرنا تو ہے. جب ان کو ملتی ہے دھمکی، اس کے بعد پھر ایسے نظر بند ہوتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، کہ پھر وہ تو بجائے اس کے کہ دھمکی ملنے کے بعد آپ یہ کام کرو، دھمکی ملنے سے پہلے ہی آدمی تمیز سے چلتا رہے، وہ اتنا کام کرے جتنا اللہ نے آپ کو اختیار دیا. ساری دنیا کو سیدھا کرنے کا نہ اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے نہ آپ کو ذمہ داری دی ہے. جو پولیس کا کام ہے وہ خود نہ کریں, جو فوج کا کام ہے وہ اپنے ذمہ نہ لیں, جو امریکہ کا کام ہے وہ اپنے ذمہ نہ ڈالیں. جس کی جتنی طاقت ہے وہ اتنا مکلف ہے. اب پڑوسیوں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اب آپ اگر اس فکر میں گھلتے رہو گے کہ میں اس کو سیدھا کر دوں تو اپنا گھر بھی خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ او بھائی وہ پڑوسیوں کا گھر ہے, اس کا سربراہ کوئی اور ہے, اس کا کوئی اور ہے, وہ اس کی بچی کیا کر رہی ہے, وہ لوگ کتنے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, کتنی فلمیں دیکھ رہے ہیں. تمہارا کام ہے محبت سے ایک دفعہ بات پہنچا دو, اس کے بعد کوئی مانے ٹھیک ہے, نہیں مانے. لوگ کہتے ہیں ہم سے بھی آ کے, حضرت یہ بھی غلط ہو رہا ہے, وہ بھی غلط ہو رہا ہے, وہ بھی غلط ہو. میں کہتا ہوں بھائی ہم سے پوچھ کے نہیں ہو رہا, ہم نے تھوڑی کہا ہے کہ یہ غلط ہو, تو ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں. بہت زیادہ تو بھائی جہنم بھی تو ہے نا, جیسے جنت میں لوگ جائیں گے تو جہنم میں بھی تو جائیں گے نا لوگ, تو زیادہ غمزدہ نہ ہوا کریں, ٹینشن فری زندگی گزاریں. کیونکہ زیادہ غمزدہ, آج کل اعصاب کمزور ہیں, غمزدہ آدمی زیادہ کام نہیں کر سکتا, وہ جذبات میں آ جاتا ہے. جذباتی آدمی کام کرنے کے بجائے کام بگاڑتا ہے. وہ کام کرنے کے بجائے کیا کرے گا, کام بگاڑتا زیادہ ہے. تو جذبات سے ہٹ کے جب کام کریں گے تو تمیز سے, طریقے سے, پلاننگ سے آدمی کرتا رہے, اس میں بہت ساری خیریں ظاہر ہوتی ہیں. تبلیغی جماعت والوں سے عبرت حاصل کرو, کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتے. تبلیغی جماعت جب شروع ہوئی ہے نا تو اتنی مخالفت ہوئی, بستروں کو نکال کے مسجد سے باہر پھینک دیا اور ایسے کر دیا. ویسے ان کے ہمارے امام صاحب بہت پرانا واقعہ بتاتے تھے 1978 کا. کہتے ہیں وہ پٹھان تھے, کہتے ہیں میں تبلیغ میں نکلا تو ایک علاقے میں جب گیا تو وہ وہاں لوگوں نے مسجد سے نا باہر نکال دیا ہمیں اس سے. تو کہہ رہے میں نے آستینیں چڑھا لی. میں نے کہا ایسی کی تیسی, دیکھتا ہوں بھی میں, یہ جو جس نے نکالا ہے ان کو کوٹ دوں گا میں, پکڑ گیا دعائی لگا دوں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ امیر صاحب نے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے میرے, یار اللہ کا بندے تو اللہ کے, یہ کچھ صبر کر لو, صبر کر لو. کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو غیرت کے خلاف ہے, یہ تو دینی غیرت ہے, یہ تو ہمیں, ہمارے تو کبھی ہمارے باپ نے کبھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا. یہ میں کچھ اپنی طرف سے بھی لگا رہا ہوں, یعنی ان کو یہی ڈائلگ بولیں گے نا انہوں نے, مجھے پورا یاد تو نہیں ہے, تو ہمارے باپ نے ایسا سلوک نہیں کبھی کیا ہوگا. اب وہ امیر صاحب سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا واسطہ, مطلب یہی تھا کہ ہم کوئی پولیس میں تھوڑی ہیں, اگر ہم لڑیں گے تو پورا گاؤں آ جائے گا, تو ہم لڑتے رہیں گے, یہ تبلیغ کا کام کریں گے. چپ کر کے بیٹھ جاؤ, بڑے کہہ رہے مجھے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا. اس ٹھنڈے پن کا فائدہ کیا ہوا ہے, پوری دنیا میں پھیل گئے, پوری دنیا. اور اگر اس وقت وہ پھٹا ہو جاتا 1978 میں تو بس ابھی پھٹے بازیاں ہی چل رہی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے, ادھر بھی لڑائی چل رہی ہوتی, پٹیل پاڑا میں الگ, کھارا در میں الگ, اور وہ الگ لڑائی, ہر جگہ پھٹے بازیاں, پھر ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ, پھر وہ کافر وہ کہتا وہ کافر, پھر مناظرے, پھر سیڑھیاں آ رہی ہوتی, حاجی عبدالوہاب صاحب کی الگ سیڑھی آ رہی ہوتی, مولانا تارجی مل صاحب ادھر اسٹیج پہ بیٹھے مناظرے کی دعوت دے رہے ہوتے کہ جو تبلیغ کو نہیں مانتا وہ بھی کافر, پھر پھٹے, لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں مولوی کیسے آپس میں لڑ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو تو سیدھا کر نہیں سکتے, ہم کو کیا سیدھا کریں گے, یہ تماشا دے. انہوں نے کہا بھائی چپ کر کے کام کرتے رہو, بہت زیادہ کسی علاقے میں دباؤ آیا نہیں کرنے دیا تو چھوڑ دو اس علاقہ, دنیا میں علاقے بہت ہیں کام کرنے, پھیلتے چلے گئے, پھیلتے اور اتنا پھیل گئے ہیں ماشاء اللہ, اللہ برکت دے, کہ فرانس کے صدر نے ایک دفعہ بیان دیا تھا 1990 میں, فرانس جو ہے نا وہ تو مسلمانوں کے بہت خلاف ہے, تو بہت خلاف ہے, وہ تو کبھی نہیں چاہتا کہ اسلام یہاں زیادہ پھیلے, تو یہ لوگ چلے گئے اتنے میٹھے میٹھے طریقے سے. ابھی کس بنیاد پہ روکیں بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ کیوں روکیں, کوئی لا نہیں, ان کا قانون ان کا ساتھ نہیں دیتا ایسے موقع پہ. ناروے میں تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی تھی ناروے نے, وہاں تبلیغ والوں نے کہ جو وہاں کے مقامی تھے انہوں نے کیس کیا عدالت میں کہ کیوں پابندی لگائی, ان میں کیا ہے, تو عدالت نے وہ پابندی ہٹوائی ہے, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی تبلیغ والوں کو ویزے دے رہی ہے ناروے کی حکومت. کیوں دے رہی ہے, کیا وہ اسلام کو چاہتے ہیں کہ اسلام پھیل جائے؟ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ مسلمان جب یہاں آئیں گے ناروے میں یا یورپ میں تو اگلی سے اگلی نسل ان کی مرتد ہو چکی ہوگی, ہمارے ماحول میں ہمارے کلچر میں ڈھل جائیں گے. انہوں نے اس لیے تھوڑی دیے تھے کہ یہاں آ کے بھی یہ تبلیغ کا کام شروع کریں گے. لیکن کس بیس پہ روکیں, کوئی بیس چھوڑی نہیں ہے تبلیغ والوں نے روکنے کی. یہاں تک کہ انہوں نے یہ قانون, ان کو یہ ڈر ہوا کہ ہماری عوام ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی, ان کو یہ امید ہوئی, یورپین کنٹریز کو یہ امید ہوئی کہ ہماری جو اپنی عوام ہے نا وہ تبلیغ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی, پھر ہمیں ان کو روکنے کا حق حاصل ہوگا, کیونکہ بھئی ہم کہیں گے ہماری عوام نہیں قبول کر رہی. اور عوام کب کھڑی ہوگی, جب یہ کہے گی کہ یہ لوگ عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو تبلیغ والوں نے پالیسی کیا بنائی، بھائی غیر مسلم کو دعوت دینی ہی نہیں ہے. نہیں یاری میرے خیال بات، غیر مسلم کو دعوت دینی نہیں، یہ پلاننگ ہوتی ہے، جذبات میں نہیں آئے کہ کیوں بھائی اسلام تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، ہم کیوں کلمہ، ہم تو نبی جو ہمیں کلمہ دے کے گئے تھے وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی دے کے گئے تھے، وہ تو ہم کافروں کو بھی مسلمان بنائیں گے. بنا لیتی جو بنے ہوئے ہیں وہ نہیں بن پاتے. انہوں نے دیکھا بھائی ہم ہماری کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، کر کیا سکتے ہیں، ہمیں تو ویزا وہ دے رہے ہیں، وہ نہ دے تو ہم جا بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے کیا کیا، پالیسی اختیار کی غیر مسلم کو ذرہ برابر بھی نہیں چھیڑنا، تاکہ یہ ایک ویک پوائنٹ نہ مل جائے، وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے مذہب کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور اپنے ہی ہم مذہب کو دعوت دینے میں تو دنیا کی کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کو روکے. جب عیسائی مشنری ہیں پوری دنیا میں جا سکتی ہیں، تو تبلیغ والوں پر کس بیس پہ پابندی لگائیں گے وہ؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ لاکھوں غیر مسلم تبلیغ کے راستے سے اسلام قبول کر چکے ہیں. اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے کہ وہ چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو بہت سے غیر مسلم آ کے پوچھتے ہیں کیا، کیوں یہ داڑھی، کیوں یہ نماز کیوں. ہمارے جاننے والے تھے، یعنی جاننے والے تو نہیں کہہ سکتا، ان کو ایک جماعت آئی ہوئی تھی، ان سے میری گپ شپ ہو گئی تھی. تو ان کا امریکہ میں ایک سال لگا ہوا تھا پیدل جماعت میں. کہہ رہے میں امریکہ میں پیدل جماعت میں جنگل میں کہیں چل رہے تھے ہم لوگ، تو وہاں رات کو بہت سردی تھی. تو ہم نے کیا کیا کہ تراویح کی تیاری کی، رمضان بھی تھا، تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں ایک انگریز نظر آیا، لڑکا سا بالکل ٹین ایج، 15-16 سال کی عمر تھی اس کی، سردی میں ٹھٹر رہا تھا پینے پلانے کا، جیسے عیاشی ہوتی ہے ان لوگوں. تو کہہ رہے میں نے اس کو بٹھا لیا، بیٹا تم سردی لگ رہی ہے، تو کمبل دیا اس کو. تبلیغ والوں کی جیسے عادت ہے محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے، اس کو محبت دی اور اس کو اپنے ساتھ افطاری میں بٹھایا. تو وہ اس کو بڑا اچھا لگا، وہاں تو محبت ہے ہی نہیں، تو جانوروں سے محبت کا رواج ہے، انسانوں کا کوئی نہ ابا کی محبت ملتی ہے بےچاروں کو، نہ بہن بھائیوں کی محبت ملتی. تو کہہ رہے میں نے اس کی بڑی محبت سے اس کو جو ہے نا، انگلش ان کی بہت اچھی تھی، اس کو سمجھایا، کچھ بھی نہیں کہا، اس کو دعوت نہیں دی. طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا، آپ خام خام میں اس کو چھڑکو، وہ سمجھے گا کہ یہ سارا پروٹوکول اس لیے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے مذہب سے مجھے دور ہٹانے کے. کھانا کھایا اس نے ہمارے ساتھ، پھر پوری نماز پڑھی اس نے، حالانکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، پوری تراویح پڑھی وضو کر کے اس نے. اور وہ ایک دو دن ہمارے ساتھ رہا اور الحمدللہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ جو دعوت کا انداز ہے، اس پر کوئی بھی دنیا میں انگلی نہیں اٹھا سکتا. مسلمان جو اس وقت دنیا میں تباہ ہو رہا ہے، وہ اس لیے تباہ ہو رہا ہے کہ مسلمان جذبات سے کام کرتا ہے، عقل سے، پلاننگ سے کام نہیں کرتا. اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے اللہ نے مکلف کتنے کا بنایا ہے، کیا میری اتھارٹی، میری طاقت کہاں تک ہے. وہ اپنی طاقت سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ اپنی طاقت سے آگے جانے کی کوشش کرو گے، جس کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے، تو مار کھانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دیکھو کیسا اللہ نے اصول بنایا، باپ کو اجازت دی ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو محبت سے سمجھاؤ، 10 سال کا ہو تو اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، اجازت دی نا. لیکن اولاد کو اجازت دی ہے کہ ابا اگر نماز نہیں پڑھتے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہو، ہے بھائی؟ بولو بھائی. ابا کے بارے میں اصول بالکل الگ بنا دیا. ابا کے بارے میں اصول وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا، یا ابدی، اے میرے پیارے ابا آپ شرک کیوں کرتے ہو، اے میرے پیارے ابا آپ یہ کیوں کر رہے ہو، آپ یہ، بس اس سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ ابا پہ اگر آپ زیادہ سختی کرو گے تو یہ آپ اپنی اوقات سے باہر آ رہے ہو، اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. باپ یہ کہے گا کہ یہ اپنے آپ کو میرا باپ سمجھ رہا ہے، اور باپ یہ چیز کبھی برداشت نہیں کرتا. ہمارے حضرت کی الفاظ بڑے عجیب عجیب ہوتے تھے. حضرت کو کسی نے کہا، تانا دیا کہ یہ نا اپنے شاگردوں کی باتیں مانتے ہیں اور انہی کے مشوروں پہ عمل کرتے ہیں، ان کی اپنی رائے نہیں ہوتی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جب بھی جنا ہے نا، اپنی اولاد کو جنا ہے، اپنے باپ کو کبھی نہیں جنا میں نے. ہمارے فرماتے میں نے جب بھی جنا ہے تو اپنی اولاد کو جنا ہے، اپنے باپ کو کبھی نہیں جنا. یعنی میرے جو شاگرد ہیں وہ اولاد کی طرح ہے نا، تو وہ میرے شاگرد ہو گئے نا، میں ان کو اپنا باپ بنا لوں ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو وہ کہنے میں ان کے اشاروں پہ چلنا شروع کر دوں. شاگرد ہیں تو میرے ماتحت رہیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نکلو یہاں سے بھائی. ہاں مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مسلط نہیں کیا جا سکتا. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یس کر رہا تھا کہ یؤمنون بالجبدی، ایسی شعبت بازیوں پر اور ایسی چیزوں پر ایمان لانا اور کتاب و سنت کو چھوڑ دینا، قرآن نے ہر چیز کا ایک حل بتایا ہے، ایک لاجک بتائی ہے، اور اس میں کرنے کے کام بتائے ہیں اللہ نے. تجارت کا اللہ نے حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا. اور قرآن میں ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ، جب جمعے کی نماز ہو جائے تو کیا ہے، فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو. کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ بھئی یہ روزی بھی تلاش کرنی ہے، انہوں نے کھانا پینا بھی ہے، ساری ذمہ داریاں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں. تو اس لیے اسباب کو بھی اسباب کو اختیار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور یہ شعبد بازیوں پر اور یوں ہو جائے گا تو کوئی غیبی طاقت آئے گی تو یوں کر دے گی تو یوں کر دے گی، یہ سب فضول باتیں ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. لوگ اچھی بھلی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں اللہ توکل پہ کہ یار اللہ ہے رزق دینے والا، جیسے یہ مل گئی دوبارہ بھی مل جائے گی. کہتے ہیں نہیں ملی تو کیا کرو گے بھائی، کہہ رہے نہیں اللہ تو بڑا رزاق ہے، ہم نے علماء سے خود ہی سنا ہے کہ اللہ تو رزق دینے والا ہے. تو دے رہا تھا نا تو تم اس رزق پہ لات مار رہے ہو، دے رہا تھا تو اگر کوئی لات مارے اس کو بھی اللہ دیتا ہے، یہ تو ہم نے کبھی نہیں قرآن میں سنا کہ جو رزق نہ لینا چاہ رہا ہو پھر بھی اللہ زبردستی اس کو دے رہا ہو. کہیں ہو رہا ہو تو اللہ اپنی قدرت ظاہر کر رہا ہے، جیسے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، لیکن اللہ کا قانون تو نہیں ہے نا کہ بغیر باپ کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے کوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی چونکہ وہ فادر نہیں تھے اور پیدا ہو گئے تھے، تو میں بھی وائف کے بغیر میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد ہو جائے، تو پاگل کہلائے گا نا ایسا آدمی. تو اس لیے کامیابی کے سارے اسباب اختیار کریں. میں اکثر ایک مسئلہ بتاتا رہتا ہوں کہ جو ابا کا مشترک کاروبار ہے، اولاد ابا کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے، بزنس کر رہی ہے، تو لوگ یہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ابا مر بھی سکتے ہیں، اور ابا بھی کبھی نہیں سوچتے کہ میں مر بھی سکتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ میں اگر مر گیا تو یہ میرے بزنس کا بنے گا کیا، میری اولاد میں تلواریں چلیں گی کہ نہیں چلیں گی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. ابھی کل ایک مسئلہ آیا، ایک صاحب نے اپنی بیوی کو، بیوی تھی ان کی ذرا ہوشیار، پہلی وائف مر چکی تھی، ان سے بھی بچے تھے، تو انہوں نے دوسری شادی کی، ان سے بھی اولاد ہوئی. تو دوسری وائف جو تھی انہوں نے کیا کیا کہ بہلا پھسلا کے ابا سے کہا، یعنی اپنے شوہر سے کہا کہ یہ جو مکان ہے نا یہ میرے نام کر دیں آپ. شوہر نے کہا کہ کیوں، یہ کل کا کیس ہے، شوہر نے کہا کہ کیوں. اس نے کہا نہیں دیکھیں نا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. کہ اس نے کہا بہت اعتماد ہے تو پھر کر دینا، نام کرنے سے کیا ہوتا ہے، نام ہی ہے نا. بہت دباؤ ڈالا، نہیں دیکھیں محبت ہے تو اتنا دباؤ ڈالا. اس نے کہا چلو کر دو یار، جان چھڑائی. یہی پہلی غلطی تھی بھائی، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان کی چیزیں اپنے نام کراؤ، محبت کا تقاضا یہ کہ اپنی چیزیں ان کو دے دو. ابا میں اتنی عقل ہی نہیں ہے، اس لیے دنیا سے چلے بھی گئے وہ. بھائی عجیب بات ہے کہ آپ کو اگر کسی سے محبت ہے تو آپ اس کو ہدیہ دیتے ہو نا. اب آپ آ کے کہو مجھ سے کہ حضرت مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ یہ 5,000 روپے مجھے دے دیں جو آپ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں پلیز. میں کہوں گا بھائی تو اپنی جیب میں جو رکھے ہوئے وہ مجھے دے دے اگر تجھے محبت ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ آپ جس سے محبت ہے اس کی چیزیں اپنے نام کرا رہے ہو. ابا نے دوسری حماقت کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. دوسری حماقت کیا کہ اپنی پراپرٹی کا کوئی حساب ہی نہیں رکھا، تو کتنی ہے، بینک میں کتنے پیسے ہیں، اولاد کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ ابا کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جو ان کی وائف تھی سیکنڈ وائف، اس نے ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا اور پتا ہی نہیں رہی کہ کتنی ہے، کہاں کہاں ہے، بینک سے پیسے بھی نکلوا لیے، وہ کچھ پہلے سے زندگی میں کروا لیا ہوگا کہ میرے وہ کر دیں. اب ان کے خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں، مجھے بلایا کل انہوں نے، وہ پریشان ہے یار یہ کیا کریں، اور یہ تو ہماری یہ جو ان کی سیکنڈ وائف ہیں ہماری رشتے میں بھی کچھ لگتی ہیں، تو ہماری خاندان کی بڑی بھی ہیں یہ، اور یہ تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. وہ لوگ میرا بیان نہیں سنتے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا انشاءاللہ، اور سن بھی لیں تو کیا ہے، سن بھی تو میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا نا، کسی کو نہیں پتا چلے گا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کسی کا راز نہیں فاش کرتا، لوگ کوئی نہیں وہاں تک پہنچ سکتا. تو اب وہ کیا کر رہی ہے، ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، اور جائیدادوں کا پتا بھی نہیں ہے کہ ابا کی کون کون سا پلاٹ خریدا تھا، کہاں تھا، اور بینک میں کتنے پیسے تھے، سب غائب. سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کچھ بھی نہیں پتا چل رہا. اب بچوں بچے پریشان ہیں، اب وہ ان سے کہتے ہیں یہ والا کو ابا کا ہمیں یاد پڑتا ہے سونا بھی تھا تو کہاں تھا، کس نے کہا ہے، سب عجیب سا کام ہو گیا. کہنے لگے حضرت ہم کیا کریں. میں نے کہا یہ آپ کے ابا کی غلطی ہے، ابا کی مغفرت کے لیے دعا کرو سب سے پہلے. اولاد کو کیسا لڑوا کے دنیا سے گئے ہیں، کیسا لڑوا کے. بھائی کیوں نہیں لکھ کے رکھتے کہ میری، میں اپنا معمول بتا دوں، اللہ معاف فرمائے، میں کوئی قابل تعریف آدمی نہیں، چھوٹے چھوٹے معمولات ہیں بتاتے رہتا ہوں تاکہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جائے. میرے پاس کوئی بہت بڑی بڑی جائیدادیں نہیں ہیں، تھوڑے بہت پیسے بینک میں پڑے ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ زکات کے ہوتے ہیں، کسی نے بھیجی ہوتی ہے فلاں کو زکات دے دینا، تو کچھ شام کے بارے میں لوگوں نے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں ٹرسٹ میں جمع کرا دینا، کچھ اپنے ذاتی ہوتے ہیں تھوڑے بہت، اس کا بھی میں ڈائری میں لکھ کے رکھا ہوا ہے اور گھر والوں کو بتایا ہوا ہے کہ میری آنکھ بند ہوتے ہی یہ والا صفحہ کھول کے دیکھ لینا. نہیں آ رہی بات، تاکہ پتا چل جائے کہ کتنے پیسوں میں وراثت جاری ہوگی، کتنے شام کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کتنے کس ٹرسٹ میں دینے، کتنے زکات کے ہیں، کوئی بڑی رقمیں نہیں ہوتی. میں اب چاہوں تو اماؤنٹ بھی بتا دوں آپ کو، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کیوں آپ لوگ کہیں گے یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے، اتنی پرسنل باتیں کیوں شیئر کر رہا ہے ہمارے ساتھ. بھائی چار روپے ہی کیوں نہ ہوں، اتنے بھی تھوڑے نہیں ہیں چار روپے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، پانچ روپے بھی کیوں نہ ہوں، کم از کم یہ بات تو کلیئر رہے گی نا موت کے بعد کہ اتنا ہی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے بدگمانیاں، وارثوں میں کسی کو خیال آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کئی لاکھ ہوں اور کسی نے، ہر آدمی دوسرے پہ شبہ کرے گا یار اس نے چھپائے ہوں گے، اس نے لگتا ہے دائیں بائیں کر دی، اس نے لگتا ہے یوں کر دیا، اس نے لگتا ہے، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں پھیلتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ذمے کوئی چیز واجب ہو اور وہ تین دن کے اندر اندر اسے نہ لکھے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ گناہگار ہوگا. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ نہیں. اس لیے جب بھی کوئی مالی لین دین کو تین دن کے اندر اندر اس کو ریٹرن فارم میں لانا واجب ہے، کو تحریری شکل میں لانا واجب ہے. اور ہم نے اپنے شیخ سے سنا کہ یہ تین دن بھی اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ فوراً لکھو، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن فوراً لکھنے کا اس لیے نہیں کہ انسان کے درجنوں کام ہوتے ہیں، ہر وقت تو ڈائری لے کے نہیں بیٹھا رہے گا نا وہ، تو اس لیے بھائی جوان آدمی کو مہلت دے دی کہ تین دن کے اندر اندر لکھ لو. تین دن تک عام طور پر امکان ہوتا ہے کہ نہیں مرے گا، امکان ہوتا ہے، مر پھر بھی جاتا ہے جس نے مرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چلو اگر تین دن اس کو اس نے کوئی لین دین ہوا اور اس نے تین دن کے اندر نہیں لکھا اور مر گیا تو امید ہے انشاءاللہ گناہ نہیں ہو. کتنی بڑی بڑی کروڑوں خربوں کی جائیدادیں ہیں لوگوں کی اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی کہاں ہے، کیا کیا ہوا ہے، کیوں یہ، کیوں یہ حماقت کی انہوں نے ابا نے، اس لیے کہ ابا کا یہ خیال تھا کہ میں مروں گا نہیں، مرنے سے پہلے مجھے اتنی مہلت ملے گی کہ میں سب چیزیں اپنے ٹھکانوں سے، میں بچیوں کی شادیاں بھی کر چکا ہوں گا، میں بیٹوں کو پاؤں پہ بھی کھڑا کر چکا ہوں گا، پھر میری یہ دکانیں اور سارا حساب کمپلیٹ کر کے آرام سے باوضو ہو کے اور نہا دھو کے کلمہ پڑھ کے سارے گناہوں کی معافی کر کے نماز میں جب سجدے کی حالت میں جاؤں گا تو تیسری دفعہ جب سبحان ربی الاعلیٰ میری زبان سے نکلے گا تو میری روح دار فانی سے کوچ کر چکی ہوگی. یہ ہر آدمی کا خیال ہوتا ہے اپنے بارے میں، حقائق نہیں دیکھ رہے بھائی، کیسے کیسے لوگ دنیا سے بیٹھے بیٹھے جا رہے ہیں. یوٹیوب پہ یہ چیزیں دیکھ لیا کریں کبھی کبھار، یوٹیوب پہ کبھی آپ لوگ تو الٹی الٹی چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، کبھی یہ بھی دیکھا کریں، یوٹیوب پہ لکھیں تو ایکسیڈنٹل اموات جو ہے نا، ایکسیڈنٹل جو موتیں ہیں وہ لکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کیسے بیٹھے بیٹھے بندے دنیا سے جا رہے ہیں. گورے بھی چلے جاتے ہیں جو اتنا صحت کا خیال کرتے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں بیٹھا ہوا. مائیکل جیکسن دیکھو کیسے چلا گیا، وہ اتنا بڑا اس کا ڈانس کا پروگرام ہونے والا تھا، کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروخت ہو چکے تھے اور رات کو جب سویا ہے تو صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا، پولیس آئی اٹھانے کے لیے کہ بھائی یہ اٹھ کیوں نہیں رہا، ایسا سویا ہے، سوتا ہی چلا گیا، کتنا صحت کا خیال کرتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی سازش ہوئی تھی اس کی، جو بھی ہوا تھا ہو گیا نا، بعض دفعہ نہیں خود مر رہا ہوتا، کوئی سازش کر کے مار دیتا ہے آپ کو. تو کیوں خام خام احمقوں کی جنت میں انسان رہے، تو ان سب چیزوں کی تیاری کرے، اولاد کو لڑوانے سے بچائے. تو میں اس لیے کہتا ہوں جن لوگوں کا مشترک کاروبار ہے باپ کا اور ساری اولاد ان کے ساتھ اس میں شریک ہے تو کسی شعبدے بازی میں نہ رہیں، ابھی اسے بتا دیں کہ یہ میرے مرنے کے بعد کس کا ہے. اگر اولاد کو دینا ہے بیٹوں کو تو اس کو قبضے میں دیں، اس کو نام کر دیں کہ یہ تمہاری ہے دکان، یہ تمہاری ہے، سب کلیئر کر دیں اور اس امید پہ نہ رہے کہ یہ خود ہی کر لیں گے، خود نہیں ہوتا. اور اگر نہیں دینا کسی کو تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ میرا ہے، ابھی سے بتا دیں، اور میں مر گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی، بہنوں کا پورا پورا حصہ ملے گا، تاکہ بیٹے سوچ لیں کہ ابا کے ساتھ مزید اس کاروبار کو رن کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیونکہ بیٹوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم سارا دن محنت کرنے لیکن ہمیں اس میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ پھر مفتیوں کا آ کے دماغ چاٹتے ہیں، آتے ہیں پھر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بولتے ہیں کہ یار یہ میں نے تو ابا کے کاروبار سن 1999 سے ابا کے کاروبار کو سارا میں ہی سنبھالے ہوا ہوں، اور 2017 تک میں نے اتنا چلا کے 16 تک چلا کے آسمان تک پہنچا دیا اس کو، اور یہ کر دیا اور یوں کر دیا، اب میں مرا ہوں تو کیا ہوگا؟ میں کہوں گا ابھی بہنوں کا پورا پورا حصہ نکلے گا. تو کہنے کاروبار تو میں نے آسمان تک چلایا ہے تو مجھے کیا ملے گا؟ ایک صاحب ایسے ہی آ کے نا بہت زور زور سے کہتے ہیں مجھے کیا ملے گا جو میں نے اتنا چلایا ہے. میں نے کہا آپ کو ثواب ملے گا. آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب. کیونکہ آپ نے ابا کی اتنی خدمت کی. کاروبار کس کا تھا؟ ابا کا. جتنا اس کو بڑھائیں گے تو ابا اسی سے کما کے لگا رہے ہیں نا، تو جتنی کمائی ہو رہی ہے وہ ہو ابا کی رہی ہے. تو جب وہ لگاؤ گے تو ابا ہی کی چیزیں، آپ کو خدمت کا ثواب ملتا چلا جا رہا ہے، ملتا چلا جا رہا ہے. ثواب کے علاوہ بھی اگر کچھ اور چاہیے تو ابا کو پہلے بتا دو، ابا مجھے صرف ثواب کے لیے میں یہ کام نہیں کر رہا، ثواب کے لیے تو میں چلا بھی لگا سکتا ہوں، چار مہینے بھی لگا سکتا ہوں، میں جو صبح و شام یہاں پہ اتنی محنت کر رہا ہوں اس لالچ میں کر رہا ہوں کہ مجھے یہ میرا ہے. تو ابا یا تو مجھے کوئی اس میں سے کچھ شیئر دے دو، 20%، 40%، 80% وہ میرے نام کر دو، یا یہ کہ مجھے پھر یہاں سے پتلی گلی سے نکال لو، ٹھیک ہے نا، مجھے میرے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں اپنی الگ پان کا گٹکا کھول لوں گا، پان کی دکان کھول لوں گا، تاکہ مجھے یہ تو پتا چلے نا. تو یہ پہلے سے کر لیا کریں. لیکن کوئی ابا سے بات کرے تو ابا کیا کہیں گے؟ کیا میں ابھی مر رہا ہوں؟ کیا میں تم مجھے یہ سمجھتے ہو کہ میں مر جاؤں گا؟ تو یہ نہ کہو مر جاؤں گا، ان سے ابا سے ایسی بے ادبی کی بات بھی ہے، بولو ابا ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، تو اگر اس میں میرا حصہ ہے تو پھر اس میں وراثت کے حکام. ابا کو کسی مولانا صاحب کے پاس لیں، وہ انشاءاللہ سمجھا دیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ابا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہ شرعی حکم ہے، مرنے جینے کی بات نہیں، آپ انشاءاللہ میں نے کہا زندہ رہو گے، آپ کے وہ تھے بھی بڑے ماشاءاللہ جاندار، میں نے کہا آپ اتنی جلدی امیدیں مرنے والے نہیں ہیں، لیکن شریعت کا حکم ہے، اس کو پہلے کلیئر کر لے تاکہ بعد میں لڑائیاں نہ ہو. تو لیکن ابا سے ابا کی وراثت ہرگز نہ مانگے، ابا کی جو اپنا مال ہے کہ ابا مجھے جو ہے نا اپنے مکان میں سے ابھی سے حصہ دے دو، یہ پھر بے ادبی کی بات ہے. یہ تو اس کاروبار میں تو چونکہ محنت آپ کر رہے ہو نا، اس لیے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس شرط پہ محنت کروں گا کہ مجھے اس میں سے حصہ بھی ملے. تو یہ تو ایک کسی یہ اتنی زیادہ کوئی غیر اخلاقی نہیں ہے. اور اگر بہت بڑا دل ہے تو ٹھیک ہے، پھر ثواب کے لیے کرو، اچھی بات تو یہی ہے. لیکن آج کل کون کس کو ثواب کا اتنا شوق ہے؟ تو یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ یہ اسی آیت کو میں پھر اگلے ہفتے مزید لے کے چلوں گا. آج سوالات کافی جمع ہو گئے ہیں. وہ ایک صاحب بہت دنوں سے ایک سوال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا آج میں نمٹا دوں اس کو. یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اتنا ہلکا لکھا ہوا ہے. یہ 6 سوالات ہیں، یہ کافی عرصے سے مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں. میں ان کے جوابات اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ یہ ایسا موضوع ہے جس میں ہر ایک کو دلچسپی نہیں ہوتی، مخصوص قسم کے لوگوں کو ہی دلچسپی ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ان 6 سوالات کے جوابات آپ کو الگ مجلس میں بیٹھ کے دے دوں گا، لیکن وہ الگ مجلس کا ٹائم آ نہیں رہا اور بظاہر لگتا بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو یہیں بیٹھ کے جواب دے دوں گا، اور اگر کسی کو ان سوالات اور جوابات میں دلچسپی نہیں ہے تو وہ بیان کی چھٹی ہے، وہ گھر جا سکتا ہے. اب آپ جو بیٹھے ہوں گے، اگر کوئی بیٹھا ہے تو اپنی مرضی سے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، میری طرف سے بیان کیا ہو گیا، ختم سمجھیں اس کو. تو یہ 6 سوالات ہیں، یہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ تقلید ائمہ کا وجوب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں، یہ ایک سوال ہے. دوسرا، تقلید کی شرعی حیثیت امام حنیفہ کی نظر میں کیا ہے، امام صاحب کے اقوال اس ضمن میں دلائل کے ساتھ بیان کریں. تیسرا سوال ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحریر کردہ کتابوں کے نام بیان کریں. چوتھا سوال ہے، قبر سے فیض حاصل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، دلائل سے بیان کریں. پانچواں سوال ہے، علماء دیوبند میں یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ جو مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو مس کر رہی ہے وہ اللہ کے عرش سے اور کرسی سے افضل ہے، اس عقیدے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. صوفیت کے سلسلوں اور قادری چشتی نقشبندی سہروردی سے بیعت کرنے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. ٹھیک ہے، یہ سوال سمجھ میں آ گئے؟ تو اس پہ بات کر لوں یا فضول موضوع ہے؟ بات کر لوں اس پہ. پہلا سوال ہے، تقلید ائمہ کا وجوب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اس کا وجوب ایسے ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے. تو ہر وہ چیز جس سے امت میں فساد پیدا ہو اللہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کریں گے. کیا خیال ہے؟ اب دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کے بہت سارے مصحف تھے جو سارے نبی کے دور میں لکھے گئے تھے. حضرت عثمان کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ اتنے سارے مصحف جب امت مسلمہ میں جائیں گے اور ہر ایک کی اپنی ترتیب ہے, کسی میں کوئی صورت پہلے ہے تو کسی میں کوئی صورت بعد میں ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ آپ اپنا قرآن دکھائیں مجھے. انہوں نے دکھایا تو اس مصحف میں ایک صورت پہلے تھی اور وہ جو اس آدمی کے پاس جو قرآن تھا اس میں وہ ترتیب دوسری تھی. تو اس نے کہا یہ کیا ہے, میرے پاس تو ایسا نہیں ہے, آپ کے پاس ایسا ہے. تو عائشہ نے فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارے پاس صورت ایک پہلے لکھی ہوئی ہے میرے پاس بعد میں لکھی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ابتدائی دور میں ہر قسم کے مصاحف کو محفوظ رکھا گیا, سمجھ رہے ہیں نا بات. لیکن جب اسلام دنیا میں پھیلا ہے تو آذربائیجان سے غالباً حضرت حذیفہ کا خط آیا, انہوں نے لکھا کہ امیر المومنین آپ کو اللہ کا واسطہ لوگوں کو ایک مصحف پہ جمع کر دیں, ورنہ یہ امت قرآن کے بارے میں ایسے اختلافات کا شکار ہو جائے گی جیسے یہود و نصارہ ہوئے تھے. کیونکہ ہر آدمی کے پاس اپنی ترتیب ہے, وہ ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی خطرہ تھا کہ ابھی تک تو سارے نبی کے مطابق لکھے ہوئے ہیں لیکن اتنی تعداد ہے ان کی کہ اب کوئی نیا بھی تو مارکیٹ میں آ سکتا ہے نا, تو ایک نئے آدمی کو پہچان کیسے ہوگی, وہ والا صحیح ہے کہ یہ والا صحیح ہے. یہ فسادات ہو سکتے ہیں. حضرت عثمان نے کیا کیا, جتنے مصاحف تھے قرآن کے, جتنے نسخے تھے, پوری دنیا سے جمع کیے جہاں جہاں اسلامی حکومتیں تھیں اور سب کو آگ لگا دی. اور جو مدینہ منورہ میں کئی سارے صحابہ کے مشورے سے ان کی رائے سے جو مصحف تیار ہوا, حکم دیا اس مصحف کے علاوہ اب کسی مصحف کی تلاوت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ تاکہ امت اختلاف کا شکار نہ ہو. امت کی رائے پہ چھوڑ دیا جائے گا نا تو یہ تو پھیلتی چلی جائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اختلاف کیا حضرت عثمان کی رائے سے. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کے دور میں اپنے ہاتھوں سے لکھا یہ, میں نہیں دوں گا یہ والا مصحف. ٹھیک ہے آپ کا مصحف بھی صحیح ہے, مانتا ہوں اس کو, لیکن میرا مصحف بھی صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں سورہ فاتحہ لکھی بھی نہیں تھی اور سورہ فلق اور سورہ ناس بھی نہیں لکھی تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ سورہ فلق سورہ ناس تو ہر ایک کو زبانی یاد ہوتی ہے بچوں کو, اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ فاتحہ تو ہم نماز میں ہر دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کی رائے اپنی جگہ صحیح تھی, مگر اگر وہ مصحف باقی رہتا تو کچھ قرآن ایسے آ رہے ہوتے فاتحہ کے بغیر. کیا خیال ہے؟ آج کے دور میں یہ چیز قابل برداشت ہوتی کہ کون سا والا صحیح ہے؟ اب کس کس کو ہم کیا کیا بتاتے رہتے. حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے, حضرت عثمان مدینہ میں. حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا کہ اس کو, انہوں نے کہا نہیں میں نے نبی کے دور میں لکھا ہے میں نہیں مانتا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر حضرت عثمان نے جب اپنے لوگ بھیجے کہ ان سے مصحف چھینو تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے خود بھی اور اپنے شاگردوں کو کہا کہ چھپا دو, ٹھیک ہے نا, حکومت کی نظر سے چھپا دو. لیکن چونکہ بڑے آدمی تھے عبداللہ بن مسعود تو حضرت عثمان نے ان پہ زبردستی نہیں کی. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہوا اور پھر ان کے شاگرد گئے تو وہ مصحف خود بخود ختم کر دیا گیا. اب پوری دنیا میں ایک قرآن چل رہا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ مصحف عثمانی. اب اگر کوئی کہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو کہ حضرت عثمان نے جو ایک مصحف پہ لوگوں کو جمع کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو, تو کیا کوئی قرآن سے دکھا سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مصحف عثمان لکھے گا اس کو پہ سب پڑھنا اور اس کو ماننا باقیوں کو نہیں ماننا؟ بھائی حضرت عثمان دلیل دیتے تو یہی دیتے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, ایسا کام بھی اللہ پسند نہیں کرتے جس سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہو. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اجتہاد بہت زیادہ پھیل گیا تھا امت میں, اسلاف میں, تابعین میں. جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا کسی ماہر مفتی کے پاس جاتا اور وہ اس کو مسئلہ بتا دیتا. لیکن اگر اس کو لگام نہ دی جاتی تو کتنے فرقے بن چکے ہوتے. ہر آدمی اپنی رائے, وہ تو خیر القرون تھا نا, بہترین زمانہ تھا, اس میں بہت ساری لوگوں کی رائے سامنے آنا شروع ہو گئی. جیسے پہلے حدیث لکھی نہیں جاتی تھی, بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا باقاعدہ امام زہری کو, انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی اخاف ضیاع العلم والعلماء، کہ آپ کے پاس جتنی حدیثیں ان کو ریٹن فارم میں لے کر آئیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ علم ضائع نہ ہو جائے. جبکہ نبی کے دور میں اگرچہ حدیث لکھی تو گئی ہے مگر اتنے اہتمام سے نہیں لکھی گئی، نہ ابو بکر کے دور میں لکھی گئی، نہ حضرت عمر کے دور میں، نہ حضرت عثمان کے دور میں، نہ حضرت علی کے دور میں. عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تو بہت بعد میں ہے. انہوں نے کہا بھائی وہ بہترین دور تھا، اس میں ریٹن فارم میں لانے کی ضرورت نہیں تھی، سینہ بسینہ چلتی تھی. اب کیا ہے کہ اگر ایسے ہی اجازت دے دی جائے ہر ایک کو سینہ بسینہ، پھر تو کوئی بھی آ کے کچھ بھی بیان کرتا چلا جائے گا. تو اب حفاظت کے پیش نظر حدیث کو لکھا گیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کتنا بڑا امت پہ احسان تھا کہ وہ جو کتابیں لکھی گئیں پھر اس کے بعد لکھی گئیں، اور آج اللہ کے فضل سے امت کے پاس ایک ذخیرہ ہے. اب کوئی اس ذخیرے سے اگر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس کی حدیث کو مانو گے آپ؟ میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں مجھ سے فلاں نے بیان کیا، 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 ہوتے ہوتے نبی تک پہنچا دوں، بولوں نبی نے یوں فرمایا ہے. آپ مان لو گے میری بات؟ آپ کہو گے بخاری میں دکھاؤ. اب میں کہوں گا حدیث میں دکھاؤ کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی میری حدیث بیان کرے تو اس سے کہنا کہ اگر بخاری میں یا مسلم میں یا سیاہ ستہ میں ہے تو مان لینا، سیاہ ستہ میں ہے تو نہیں مان لینا. حدیث دکھاؤ. تو میں دکھا سکتا ہوں حدیث؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا آپ لوگ، میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا؟ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کام ہوا اسی لیے تھا کہ تاکہ ہر آدمی کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ کوئی بھی کچھ بھی بیٹھ کے بولتا رہے. تو امت جمع ہو گئی، کچھ لوگوں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا اور انہوں نے راویوں کی چھان بھین کر لی. اب جو کر لیا ہے نا کام، اس کو دوبارہ نہ اٹھاؤ، اب اسی کو فالو کرو. اب اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ راوی صحیح ہے یا ضعیف، خود سے آپ تحقیق کریں گے تو کوئی بھی آپ کی تحقیق کو نہیں مانے گا اور ماننا بھی نہیں چاہیے. بولیں گے تو کون ہے بھائی اور آج اٹھ کے کہہ رہے کہ محمد بن اسحاق کے بارے میں میری ریسرچ یہ؟ آپ کی ریسرچ کیا ہے؟ آپ کتابوں کے حوالے دو گے، فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا. اس لیے کہ جو لوگ پہلے کر چکے ہیں انہی کا ریفرنس دیا جائے گا. اب آپ کی اپنی طرف سے آپ لوگ بولیں آپ کو کیا خواب میں آیا کہ محمد بن اسحاق صحیح آدمی تھا یا غلط آدمی تھا؟ آپ کو نہیں، مجھ سے میرے ابا نے بتایا. کہ تو بھائی آپ کے ابا اور محمد بن اسحاق کا زمانہ بہت دور ہے. تو آپ کہتے ہیں ذرا ٹھہرو تو صحیح، میرے ابا کو میرے دادا نے بتایا تھا. تو دادا کو کس نے؟ میرے پردادا نے میرے دادا کو بتایا. ان کو کس نے؟ ان کو ان کے ابا نے، ان کو ان کے ابا نے، اور محمد بن اسحاق آپ کے دادا نکلے پھر اتفاق سے. مان لے گا کوئی بات آپ کی چاہے کتنے ہی سچے؟ بولیں گے بھائی ان کتابوں تک محدود رہنا پڑے گا، اس سے زیادہ آپ کو تحقیق کی اجازت نہیں ہے. بس ہو گیا، اب یہاں بریک لگ گئی ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے قرآن و حدیث میں کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو نبی کے دور میں نہیں ہوئے تھے مگر وہ وقت کی ضرورت کی وجہ سے کیے اور اس کو پھر قانون بنا کے نافذ کر دیا گیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ کی تدوین نہیں ہوئی تھی. تدوین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے جو مسائل اسی وقت نکالے جاتے تھے اور اسی وقت بتا دیے جاتے تھے. کوئی شخص کسی صحابی کے پاس آتا کہ مجھے مسئلہ بتائیں، ان کو اگر قرآن و حدیث سے معلوم نہیں ہوتا تو وہ غور کرتے، اگر حدیث مل جاتی تو بتا دیتے، نہیں ملتی تو کسی اور کا حوالہ دیتے، اس سے جا کے پوچھو. بعض دفعہ وہ حدیث سے مطلب بتاتے تھے مگر دوسرے صحابی کہتے تھے بھائی حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی اور مطلب ہے. تو دونوں کی رائے آپس میں ٹکرا جاتی تھی. پھر نیچے والے طبقے کو اجازت ہوتی تھی بھائی تم نے اس کی رائے کو فالو کرنا ہے یا اس کی رائے کو فالو کرنا ہے. تو بہت سادگی کے ساتھ حساب کتاب چل رہا تھا. لیکن جب اسلامی سلطنتیں پھیل گئیں، مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں قائم ہو گئیں، تو پھر اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی یہ سب قانون ریٹن فارم میں آنا چاہیے. نہیں آ رہی بات؟ یہ ایک ہی سوال کا آج جواب دوں گا، پھر میرا خیال ہے باقی سوالات اگلے ہفتے، بہت لمبا ہو جائے گا، یا آپ اگلے ہفتے پوچھ لیں، ہر ہفتے ایک ایک کا دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ لوگ اسی پہ لے کے بیٹھ جائیں گے پھر. تو وقت کافی زیادہ ہو گیا نا. تو اب کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جو دور تھا، امام ابو حنیفہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، عبداللہ بن مسعود، ان کو حضرت عمر نے بھیجا تھا کوفہ میں، مفتی بنا کے بھیجا تھا. وہ لوگوں کو مسائل بیان کرتے تھے اور جو مسئلہ ان کو قرآن و سنت میں نہیں ملتا اس میں وہ اجتہاد کیا کرتے تھے. ان کے اجتہاد کے بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں، اگر اجازت دے تو ایک واقعہ سنا دوں. ان کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو مہر متعین نہیں کیا، بغیر مہر کے شادی کی اور مر گیا رخصتی سے پہلے. اب مسئلہ یہ ہے، قرآن و سنت سے جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے مہر متعین نہیں کیا اور رخصتی ہو گئی تو مہر مثل دینا پڑتا ہے. مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ کہ بھائی اس کی بہن کو کتنا مہر ملا تھا تو آپ بھی اتنا ہی دو گے، کیونکہ ایک چیز طے نہیں ہوئی ہے تو آپ اتنا دے دو. اور یہ مسئلہ بھی ہے، دوسرا مسئلہ کہ اگر ایک آدمی نے مہر متعین نہیں کیا اور رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو اب کیا دینا پڑے گا؟ تو قرآن کہتا ہے متعوہن، تھوڑا سا کچھ سامان دے دو اس کو، جوڑے وڑے دے دو، یہ بھی قرآن میں ہے، ٹھیک ہے نا بات سمجھ. تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ مہر متعین نہیں کیا اور طلاق نہیں دی بلکہ مر گیا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، اب کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نا ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، نہیں موجود ہر مسئلہ. ہر مسئلہ موجود ہوتا تو عبداللہ بن مسعود اتنے پریشان تھوڑی ہوتے. تو بندہ آیا عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ ایک آدمی نے مہر متعین کیے بغیر عورت سے شادی کی ہے اور رخصتی سے پہلے ہی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اس عورت کو مہر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر طلاق دے دیتا تو پھر تو قرآن میں ہے کہ دو جوڑے دے دو، طلاق بھی نہیں دی. اور اگر ہم کہتے ہیں پورا مہر دو گے تو بیچارے کو ملا کچھ ہے نہیں، رخصتی ہوئی نہیں اور پورا مہر بیوی کے وہ کس کھاتے میں لے کے جا رہی ہے؟ عدت واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ساری چیزیں ہیں نا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، غور کیا قرآن و سنت میں نہیں ملا ان کو، انہوں نے فرمایا اجتہد فیہا برائی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو میں پھر آپ سے کیوں پوچھوں؟ آپ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مسئلہ آپ سے پوچھا کروں میں؟ ہے بھائی، حدیث سے بتائیں کہ جب مسئلہ معلوم نہ ہو تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کرو، کہاں لکھا بھائی؟ تو عوام کو حکم یہی ہے کہ وہ علماء سے رابطہ کرے نا. خیر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مہینہ انہوں نے غور کیا، کہتے ہیں انہوں نے فرمایا ان کا نا ثواباً فمین اللہ، اگر میں درست جواب دوں تو اللہ کی طرف سے ہوگا اور غلطی کی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ لہا مہر مثل نسائها لا وکس ولا شدت، پورا پورا مہر ملے گا عورت کو جتنا اس کی بہنوں کو ملا تھا، ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی اور زیادتی نہیں ہوگی اس میں. اب کیسی سوچ سے کام لیا نا. بعد میں علماء نے اس کی لاجک بیان کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فیصلہ کیوں کیا حالانکہ رخصتی بھی نہیں ہوئی. اب دیکھو اس کی لاجک کیا تھی. لاجک یہ تھی کہ جب آپ رخصتی سے پہلے طلاق دے دیتے ہو تو نکاح کو اپنی انتہا تک پہنچنے سے پہلے آپ نے بریک کر دیا. نہیں، یہ بات سمجھ میں. ابھی نکاح انتہا تک پہنچا نہیں ہے. نکاح کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو کتنے وقت کے لیے ہوتی ہے بتاؤ مجھے؟ چار دن کے لیے، ایک دن کے لیے، چھ مہینے کے لیے، دس سال کے لیے، سو سال کے لیے، بتاؤ بھائی. جب تک دونوں میں سے کوئی، دونوں زندہ ہیں، دونوں میں سے ایک مرے گا تو یہ نکاح ختم ہوگا. کیا خیال ہے؟ تو شادی کتنے عرصے تک جب بھی ہوتی ہے تو یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جب تک ہم دونوں میں سے کوئی زندہ ہے ہم دونوں ساتھ زندگی گزاریں گے. اصل یہ ہوتا ہے. طلاق کا مطلب ہوتا ہے اس ایگریمنٹ کو انتہا تک پہنچنے سے پہلے آپ نے کٹ کر دیا، اس کو توڑ دیا. تو اب یہ جو شادی تھی ان دونوں کی ہوئی تھی، اس میں دونوں سو سال بھی زندہ رہ سکتے تھے، دس سال بھی رہ سکتے تھے. ان کی قسمت کے رخصتی سے پہلے ہی ایک مر گیا، تو یہ شادی اپنی انتہا تک پہنچ کے، اس کو کامیاب ازدواجی زندگی کہیں گے ہم اصطلاح فقہ میں. بھئی جتنے عرصے کے لیے ہوئی تھی ہو گئی، ختم ہو گئی. تو کوئی بھی شے جب مکمل ہوتی ہے، انتہا تک پہنچتی ہے، تو اپنے تمام لوازمات اس کے پورے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی اللہ کی مرضی کے وہ بےچارے پہلے مر گئے تو ایک سال بعد بھی مر سکتے تھے، دس سال بعد بھی مر سکتے تھے. اسی لیے عدت بھی واجب ہے ایسی عورت پر، چار مہینے دس دن عدت گزارے گی اور مہر بھی پورا ملے گا اس کو، شوہر کی وراثت بھی ملے گی، سب کچھ ہوگا. مزے ہو گئے، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بات بتاؤ، یہ اجتہاد انہوں نے کیا، کیا ہر آدمی کر سکتا ہے یہ؟ پھر حدیثوں میں بعض دفعہ تعارض ہوتا ہے، ایک حدیث کچھ ہے دوسری اس کے خلاف جا رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک طرف کے دلائل پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، آپ نے دوسرے طرف کے پڑھے ہی نہیں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے آپ ایک کو صحیح سمجھنا شروع کرتے ہو، دوسری کی پھر اگر دوسرے کے پڑھے ہیں تو دوسرا کوئی ایسا ملا ہوتا ہے جو خود پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اس کی باتیں سن کے آدمی کہتے ہیں بےوقوف والی باتیں کر رہے ہیں. تو اب جب یہ کام پھیلا ہے تو امت جو ہے نا، امت میں پھر اختلاف و انتشار پھیلنا شروع، کسی کی وہ رائے، کسی کی وہ رائے. صحابہ تابعین کا دور تھا خیر القرون. اس لیے اب کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو ان کے شاگرد تھے، عبداللہ بن مسعود کے مشہور شاگرد تھے علقمہ، اور ان کے شاگرد تھے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے حماد الکوفی، پھر ان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ. تو یہ جو امام حنیفہ تھے انہوں نے پھر کیا کیا ہے کہ باقاعدہ فقہ کو ریٹن فارم میں لانے کا بندوبست کیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم ایسا کریں گے، ایک شورا بنائی 40-50 افراد کی، اس میں بڑے بڑے محدثین، اس وقت کے بڑے بڑے علامے تھے، خود امام حنیفہ نے بھی اس وقت کے بڑے بڑے مشائخ سے علم حاصل کیا ہے، سفر کیا، امام مالک سے ملاقات کی. پھر انہوں نے شورا بنائی کہ کسی مسئلے پر انفرادی رائے نہیں، بلکہ ایک ایک مسئلے پر بحث ہوگی، اگر اس میں اتفاق ہو گیا تو وہ اتفاق رائے کے ساتھ، اگر اختلاف ہو گیا تو جس کا اس میں اختلاف ہوگا اس اختلاف کے نام کے ساتھ وہ لکھی جائے گی. تو یہ فقہ حنفی کی بنیاد تھی، سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو پھر امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے، انہوں نے ایک سوال بھی کہ امام حنیفہ کی کتاب کا نام دکھاؤ. امام حنیفہ نے خود نہیں لکھی، امام حنیفہ کے شاگرد نے لکھی ہے. اس میں امام ابو حنیفہ کا قول کیا ہے، پھر ان کے شاگردوں نے کسی مسئلے میں ان سے اختلاف کیا تو وہ بھی لکھا ہے اس میں. تو وہ 6 مشہور کتابیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے لکھی ہیں، اور وہ 6 کی 6 کتابیں ایز اٹ از الحمدللہ آج تک موجود ہیں. حالانکہ یہ کام 80-90 ہجری میں ہو رہا ہے، آج سے 1300 سال پہلے. نہیں یاری بات سمجھ میں. تو 1300 سال پہلے جو قرآن و حدیث پہ ریسرچ ہوئی تھی، اور اس ریسرچ کو کرنے والے تابعین اور تبع تابعین تھے، اور اس وقت تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت زندہ تھی جن کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، جن کو فتویٰ دیتے ہوئے دیکھا گیا، تو ان کو فالو کرنے والوں کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے یا آج کے متجددین کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے؟ نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ. اور پھر وہ شورائی فقہ تھا، تو وہ پھر امام محمد نے 6 کتابیں لکھی، ایک سیر صغیر، ایک سیر کبیر، ایک جامع صغیر، ایک جامع کبیر، ایک المبسوط اور زیادات. وہ 6 کتابیں پھر جا کے جو ہے نا وہ فقہ حنفی کی بنیاد اور ریڑھ کی ہڈی بنی ہے. پھر وہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پھر بہت زیادہ ان کی مقبولیت، کیونکہ ایک چیز ریٹن فارم میں آ گئی نا. پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، امام محمد سے علم حاصل کیا ہے بہت زیادہ، وہ امام شافعی نے حاصل کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس نے حاصل کیا؟ امام شافعی نے. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے امام محمد سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ اونٹ پر پوری کتابیں لادی جا سکتی ہیں، اتنا پڑھا ہے میں نے ان سے. لیکن چونکہ امام شافعی بھی اپنی ایک سوچ رکھتے تھے، بہت سے مسائل میں انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا، اور بعض مسائل میں انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، کیونکہ وہ کسی کے مقلد نہیں تھے، وہ خود مجتہد تھے. جو مجتہد ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، اور جائز بھی نہیں ہے اس کے لیے. تو انہوں نے بھی فقہ کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے بھی فقہ کی بنیاد رکھی. ان کے شاگردوں نے پھر، انہوں نے امام شافعی نے خود کتاب لکھی، کتاب الام، بڑی مشہور کتاب ہے، آج بھی وہ کتاب موجود ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے. تو امام محمد کے شاگرد کس صدی میں گزرے ہوں گے؟ وہ بھی 1200-1300 سال ہو گئے اس کو. کتاب الام للشافعی آج بھی موجود ہے. تو اب ادھر کیا ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل، وہ بھی صاحب استعداد تھے، انہوں نے بھی علم حاصل کیا اہل کوفہ سے بھی، اہل بصرہ سے بھی. تو ان کا بھی کچھ مسئلوں میں اختلاف تھا امام شافعی سے، بہت سے مسائل ان کے ایسے جس میں وہ امام ابو حنیفہ سے متفق تھے، امام احمد بن حنبل، لیکن اس میں امام شافعی سے انہوں نے اختلاف کیا. اور بہت سے مسائل میں امام شافعی سے متفق ہوئے اور اختلاف کس سے کیا؟ امام احمد بن حنبل سے. تو ان کا بھی فقہ مدون ہوا، ان کے شاگردوں نے اس پہ کام کیا. ادھر امام مالک کا مدینہ میں فقہ مدون ہوا، اور اس کے علاوہ بھی یہ جب کام شروع ہوا تو اور بھی فقہا تھے جنہوں نے اس کی تدوین شروع کی، ان کے شاگردوں نے فقہ کو مدون کیا، مگر وہ زیادہ چلے نہیں. کیوں؟ ان میں دلائل کی وہ جان نہیں تھی جو ان 4 مذاہب میں تھی، کیونکہ اس وقت کوئی گورنمنٹ نہیں تھی جو لوگوں کو مجبور کر رہی ہو کہ تم شافی بن جاؤ، تم حنفی بن جاؤ، تم فلاں بن جاؤ. اس وقت آزاد ماحول تھا، لوگ آ کے مجالس میں بیٹھا کرتے تھے، تو جس کو جو سمجھ میں آتا تھا وہ اس وقت کے لوگ آج سے بہرحال بہتر ہوں گے. تو وہ فالو ہوا. پھر ان کی شروحات لکھی گئی، فقہ حنفی کی جو 6 کتابیں تھیں ان کی شروحات لکھی گئی. وہ شروحات ہوتے 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 اتنا حجم پھیل گیا ہے کہ آج سینکڑوں کتابیں ہیں فقہ حنفی پہ، سینکڑوں کتابیں ہیں فقہ شافی پہ، سینکڑوں کتابیں مالکیہ، اور وہ بڑی ترتیب سے لکھی گئی. وضو کے باب الگ لکھے گئے، طلاق کا الگ لکھا گیا، نکاح کا الگ. اس کو چھنٹ صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں تھا، تو پھر ان کو پڑھایا گیا. تو پھر ایک وقت آیا کہ امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب جب یہ فقہ مدون ہو گیا ہے تو ان 4 میں سے کسی ایک کو فالو کرو، بس اب ہر ایک کو اجتہاد کی اجازت. بولو بھائی، اب یہ نہیں کہ ہر آدمی قرآن و حدیث کو تختہ مشق بنائے اور جو بیٹھے فتویٰ دینا شروع کر دے. انہوں نے اس کا پابند کیا، اب انہیں میں سے ایک کو فالو کرنا پڑے گا. اب اگر کوئی کہتے ہیں چاروں قرآن میں دکھاؤ کہ کہاں فالو کرنا پڑے گا، تو ہم کہیں گے قرآن میں دکھاؤ کہ صرف مصحف عثمانی کو مانو، باقی کسی کو نہ مانو. جیسے وہ امت میں فساد سے بچانے کے لیے ضروری تھا، انتظام کے لیے ضروری تھا، ایسے ہی امت میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ انتظام کے لیے جو چیز مدون ہو چکی ہے، جس کے سارے جزئیات موجود ہیں، اس پہ فتویٰ دیں آپ. اور اگر اس سے نکلنا ہے تو علماء نے اس کے بھی اصول بیان کیے کہ ایک آدمی حنفی مذہب کو فالو کرتا ہے تو کس موقع پر وہ کس مجبوری میں شافی مذہب کی طرف جا سکتا ہے. نہیں یاری بات، یہ بھی اصول طے ہو گئے. ایسا جمود نہیں ہے کہ آپ ایک مذہب کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، اس کے اصول اور ضابطے طے کر دیے تاکہ دین تختہ مشق نہ بنے خواہشات. اب دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دن لاہور سے میرے پاس ایک اہل حدیث کا فون آیا. وہ مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ لڑکی کی ولی کی اجازت کے بغیر اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لڑکی کے ابا راضی نہ ہو. میں نے کہا ہو سکتا ہے، فقہ حنفی میں جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں میں نے بتا دی، میں نے کہا جائز ہے. ایک دم مجھے خیال آیا کہ لاہور میں اہل حدیث بھی بہت ہیں، بہت سے مسائل پوچھتے ہیں مجھ سے. میں اہل حدیث کو یاد رکھو گمراہ نہیں کہتا، میں ان کو یہ تقریر کر کے یہ تو بتاتا ہوں کہ ایک مذہب کو فالو کرو، اگر پھر بھی کوئی نہیں کر رہا تو بھائی نہیں کر رہا تو کیا کریں، زبردستی تو نہیں آپ کسی کو اپنی رائے توڑ سکتے. ٹھیک ہے جو قرآن و سنت کو مان رہا ہے نا، ٹھیک ہے نہیں کر رہا تو ہم کیا کریں. تو گمراہ ومراہ نہیں کہہ رہا نا، میں کسی کو جہنمی کہہ رہا ہوں. تو ان کا فون آیا، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ اہل حدیث تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے علماء جتنے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کی باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا. کہہ رہے میں کسی کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں. میں نے کہا آپ جب صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہو تو باقی مسائل میں تو آپ نے مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا، کیا خیال ہے؟ یہ فساد بتا رہا ہوں، جو جس فساد سے بچنے کے لیے علماء نے کہا ایک مذہب کو فالو کرو. اب مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، چلو وہ اہل حدیث ہیں مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو اچھا ہے، ہمارے مسلک میں ایک اور آدمی کا اضافہ. تو میں نے کیا کرنا ہے ایک مسلک میں ایک بندے کا اضافہ، مجھے پیسے ملیں گے کیا اس پہ؟ میں تو اصول ہی بات کروں گا نا. میں نے کہا آپ جب اہل حدیث مسلک کو فالو کر رہے ہو اس لیے کر رہے ہو نا کہ آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہیں، تو پھر یہ مسئلہ ان سے پوچھو نا آپ. اب آپ کو عشق ہو گیا کسی لڑکی سے، اب آپ فقہ حنفی سے مسئلہ پوچھ رہے ہو. کہہ رہے نہیں کوئی دلیل تو ہوگی نا آپ لوگ کے پاس بھی اس کی. آپ لوگ کے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی تو دلیل تو ہوگی نا. میں نے کہا دلیل تو رفع الیدین نہ کرنے کی بھی ہمارے پاس، آہستہ آمین کی بھی ہمارے پاس، تین طلاق کو ایک تین کہنے کی بھی ہمارے پاس، فاتحہ نہ پڑھنے کی بھی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے اس کی بھی ہے. یہ کوئی غلط تو نہیں نا ہوئی ہے وہی، باقی سارے مسئلے ان سے پوچھ رہے ہو اور جب لڑکی سے شادی کی باری آئی تو ہم سے پوچھ رہے ہو. یہ کوئی غلط تو نہیں نا ہوئی پائن، وہ لاہور کے تھے نا. تو یہ فساد ہے، دین کو تماشا بنے گا. بھائی دلیل اہل حدیث کے پاس بھی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ایم امراۃ نکحت بغیر اذنہا فنکاحہا باطل باطل باطل، جو عورت اپنے باپ یا ولی کی جات کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح کلدم ہے کلدم ہے کلدم ہے، حدیث کے الفاظ ہیں. تو دلیل ان کے پاس بھی ہے، اسی وجہ سے امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے کہ لڑکی کے باپ کی جات کے بغیر شادی نہیں ہوتی. امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے، وہ تو میں ابھی چھیڑ ہی نہیں رہا نا یہ ٹاپک. ان کی بھی بہت سارے دلائل ہیں، ایک دفعہ میں نے بیان میں بتائے تھے، بہت سارے واقعات ہیں کہ باپ سے اجازت نہیں لی گئی اور ایسا نکاح کیا گیا ہے. تو میں نے کہا حدیث تو یہ ہے نا، کہنے نہیں پھر بھی آپ بھی تو کچھ بتائیں نا. تو بھائی اب یہ ہے خواہشات نفسانیہ، دلائل ہر ایک کے پاس ہیں، کسی سے بدگمان نہ ہو. جو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا میں ہی دنیا کا سب سے بڑا، اہل حدیث سے ہمیں یہ شکایت ہرگز نہیں ہے کہ آپ قرآن حدیث کو نہیں مانتے یا آپ جو ہے نا یا آپ جو ہے نا وہ یوں کرتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیوں ہے. ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ اپنے آپ کو، سب کی بات نہیں کر رہا جو سمجھتے ہیں وہ، آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا فنٹر کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے امام حنیفہ کو امام شافعی کو نہیں پتا تھا، یہ غلط ہے. اور اگر فقہ حنفی میں کہیں امام حنیفہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے تو اس پہ فتویٰ بھی نہیں دیا گیا، وہ تو شورائی فقہ تھا نا. بعد میں بھی پھر ایسا ہوا ہے کہ مشائخ نے، دیکھو صلاۃ استسقاء ہے بارش کی نماز، امام حنیفہ کے یہاں استسقاء کی نماز نہیں ہے، مگر پورے جہاں بھی حنفی رہتے ہیں بارش کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ اس میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ ہے کیونکہ صحیح حدیث موجود ہے. عقیقہ امام حنیفہ کے یہاں منسوخ ہے، مگر ہم لوگ عقیقے کو سنت ہونے کا فتویٰ دیتے کہ نہیں دیتے؟ تو یہ جو امام حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف لگا تھا تو اس کے خلاف فتویٰ امت دے چکی ہے. یہ کوئی دین یتیم نہیں ہے کہ اب نئے سرے سے آپ اس کی، یہ سارے کام پہلے ہو چکے. ہم کو اتنے ایسے بیکار ہمارے بزرگ تھوڑی تھے کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. سب چیزیں ہو چکی ہیں، اب خود سے کچھ نہ کرو، اسی میں سے ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے سے عقیدت محبت رکھو، بھائی یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. تو یہ ہم اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اس میں پھر کیا ہوگا کہ امت میں اتحاد پیدا ہوگا، اور اگر کوئی نہیں کرتا فالو وہ اہل حدیث ہی بنتا ہے. تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی پھر اہل حدیث میں بھی کسی سنجیدہ عالم کو پکڑیں، تقلید تو وہاں بھی کرنی ہے آپ نے. امام حنیفہ نہیں کرو گے تو اپنے کسی عالم کے کرو گے، اگر کرنا ہے تو کسی سنجیدہ عالم کو پکڑیں جو دوسرے مذاہب کو یا دوسرے علماء کو بے وقوف نہیں سمجھتا، کیچڑ نہیں اچھالتا ان پہ، امت کو افتراق و انتشار میں مبتلا نہیں کرتا، امت کو خواہشات نفسانیہ کا راستہ نہیں دکھاتا. خواہشات نفسانی کا راستہ کون دکھائے گا؟ وہ مفتی اہل حدیث کا، وہ مفتی کہ ایک حنفی تین طلاقیں دے کے آ رہا ہے اس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. اگر وہ اہل حدیث عالم میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اس حنفی کو کہے گا کہ آج تین طلاقیں دے کے مجھ سے کیوں مسئلہ پوچھنے آ رہے ہو، آپ تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو. تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ کیا ہے، سنجیدہ عالم ہے، لوگوں کو خواہشات نفسانیہ سے دور کر رہا ہے. اور اگر آپ فتویٰ دے رہے ہیں اچھا ہوا ہم تو قرآن و حدیث پہ لے کے چلتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ چاروں ائمہ کا مذہب تین تین ہوتی ہیں، تو آپ ایک تو امت کو ان چاروں مذاہب سے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان سے بھی دور کر رہے ہو، اور پھر اس کو خواہشات نفسانیہ کا راستہ بھی دے رہے ہیں. تو یہ تو غلط ہو گیا نا. تو اس لیے یہ ایک سوال کا میں نے جواب دیا. ابھی اس کا اور بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، باقی انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیتے رہیں گے. ابھی بہت، ابھی امام مہدی ٹائم ہے آنے میں، ٹھیک ہے نا، ٹائم لگے گا. ابھی امام مہدی اتنی جلدی نہیں آ رہے، اس سے پہلے پہلے جوابات انشاءاللہ ہو جائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.